بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
تمام بن خائف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی تو الحمدللہ، امید ہے کہ سب خیریت سے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کہ پھر آپ کی اٹینڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے سب لبیک مارک کریے گا. بسم اللہ. فضا فرحان، سائمہ ظفر، امین نشانی، فاریہ بیگ، ارشیہ بیگم، جویریہ غزنفر، سمیرہ اسحاق، زرینہ محمد، عشرہ سلطانہ، سمینہ اقبال، حاجر عمران، تمیز النساء، عرفانہ منظور، سعدیہ اسلم، سمیر سلطانہ، قاضی خالد بن محمد، سامع سعید رضیا غازی، قاصر ایوب مفسر ریاض سے، شفقت نواز زمل قدیم، شاذیہ نمونہ، سائمہ قرنی، شہلہ سمیم برہان، صبیحہ خان، نزلہ فاطمہ حسین، سیما گل، سیما خالد، سید نائلہ، تبسم قریشی. جی سو الحمد للہ اللہ کا شکر الحمد للہ. اینڈ ناؤ یہ کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ سیشن بلکہ ہم سب کا نیکسٹ سیشن آئے شیئرنگ کا ہوتا ہے اور بڑا ایمان افروز ہوتا ہے ہم سب کے لیے. تو آج آپ میں سے کون ریڈی ہے؟ سسٹر سمیزن میں سے آپ ریڈی ہیں یا سسٹر سمینا آپ ریڈی ہیں؟ جو بھی تیار ہے ہینڈ ریز کر لیں انشاءاللہ، تو پھر ہم موو آن کرتے ہیں. جی ہینڈ ریز کریں پلیز. ٹھیک ہے چلو میں مائک پہ کہتی ہوں. سسٹر سمینا آپ مائک لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹرز میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمل بالخیر یا فتح یا فتح. میں نے سورۃ الرحمن کی آیا نمبر 14، جیسے مجھے اس سے بہت زیادہ باقی سورہ کے ساتھ جو سر جی نے لنک بتایا تھا، تو وہ بہت زیادہ مجھے اس چیز کا ہوا ہے کہ مجھے سورۃ حج کی وہ آیات بہت اچھی لگتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک جو بچہ ہے وہ کس طرح بنتا ہے، مدغہ اور اس طرح کے سارے جو ورڈز یوز کیے تھے وہ ہمیشہ مجھے اچھے لگتے ہیں. اور الحمدللہ کہ مجھے اب اس میں بھی سورہ آیا نمبر 14 سورہ الرحمن کی میں پتا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ سلسفالن یعنی کھنکھناتی مٹی، یعنی جو ہم لوگ کیا ہیں اور کس طرح ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہم پہلے تین تھے، پھر ہم کیسی اس میں بو پیدا ہوئی، اور ہم لوگ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ بڑا سمجھتے ہیں. اور جو قرآن ہے وہ ہمیں بار بار اتنی زیادہ سازی نے ذکر کیا تھا کہ سورہ حج میں، سورہ النساء میں فرسٹ والی آیا ہے، پھر اور کتنی ساری سازی نے بتائی تھی. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بار بار ہمیں ریمائنڈر ملتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کس طرح رکھنا چاہیے ہے، اور ہمیں دوسروں کو بھی ان کا مقام دینا چاہیے. جیسے میں نے اپنے لیے اس سے یہ بات لی ہے کہ آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا ہے، اور جب اب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے نا تو میرے لیے تو یہ بہت امیزنگ بات ہوتی ہے ہمیشہ سے. کہ ہر ابھی دوسری دفعہ جیسے کورس کر رہے ہیں تو یہ اس سے اتنا زیادہ جیسے چیزیں پہلی دفعہ لگتا سمجھ نہیں آئی اب سمجھ آ رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بس بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دفعہ ایک نئی چیز دکھاتے ہیں تاکہ ہمارا شوق بڑھے اور ہم دوبارہ اس کو کریں. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر سسٹرز. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ کچھ شیئرنگ ہو، یہ بات بالکل درست ہے. کبھی کبھی ایک دفعہ سننے سے سمجھ نہیں آتی، بار بار سننے سے وہی بات اور زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اینڈ نو ڈاؤٹ جتنا آپ ایک کے بعد ایک اور جیسے جیسے سفر آپ کا قرآن کے ساتھ اچھا ہوتا چلا جاتا ہے تو اتنا ہی پھر اللہ تعالیٰ اور بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں. تو الحمد للہ ان شاء اللہ ایک ہی پھر ہم اپنے خلاصہ قرآن کی طرف چلتے ہیں. اور آج ماشاء اللہ ہمارا 27 جو اس کا لاسٹ روم ہے سورۃ الواقعہ، اینڈ نمبر 75 سے اسٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 27 پارے کا آخری روب شروع کریں گے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 سے. 75
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی یعنی تاروں کے گرنے کی اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کیا کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں سب جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا ان آیت میں تھوڑی سی شدت ہے نہیں نہیں سے بات کیا ہے کہ جو بات تم سمجھتے ہو وہ غلط ہے تم اس کتاب کو کچھ اور سمجھتے ہو لیکن یہ کتاب رب کا کلام ہے پھر مواقع نجوم کی بات ہے تو اس سے مراد منزلیں مدار جو بھی جہاں ستارے گھومتے ہیں اور بعض اس میں نبیوں کے دلوں کی بات کرتے ہیں کہ نبیوں کے دلوں پر یہ آیتیں اترتی ہیں قرآن کی مطلب یہ کہ اس کائنات کا نظام اتنا خوبصورت ہے ہر چیز اپنی جگہ جڑی ہوئی ہے تم اس کے بارے میں غلط بات نہیں سوچ سکتے پھر اس کے بعد جو کتاب مکنون کی بات ہے تو اصل میں یہ لوح محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے ہر ایک وہاں نہیں پہنچتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے سے پہلے قرآن اس جگہ محفوظ تھا کسی کی وہاں تک رسائی نہیں کوئی اس کو بدل نہیں سکتا تھا اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی کہ یہ کتاب فرشتوں کے ذریعے آتی ہے آپ کے اوپر الزام کیا تھا کہ آپ کو شیطان ایک باتیں سکھاتے ہیں کاہن آپ کو قرار دیتے تھے اللہ کہتا نہیں ماں تنزلت بھی شیاطین ہو سر و شوروں میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تو متحرین سے مراد پھر فرشتے جو لوح محفوظ تک رسائی کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی وہاں تک نہیں جا سکتا اس آیت پہ بات کرتے ہوئے بہت سارے لوگ پھر قرآن پاک کو باوضو چھونے یا بے وضو چھونے کی بات کرتے ہیں فقہی بات ہے اس لیے اس پہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہے اس وقت لیکن ہمیں اختتام کے طور پر اپنے لیے یہی بات چاہیے کہ اگر ممکن ہو حالات میں بہتر ہو تو ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں اسی طرح پیریڈز کے بارے میں بھی یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں احسن درجے کا عمل کرنے والا بنا دے فرمایا تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے رغبتی اختیار کرتے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا کسے جھٹلاتے ہو اس کو ہائی لائٹ کر لیں اتنے بد نصیب تمہارا نصیب یہی ہے کہ تم اس کتاب سے سستی کرو اور کوئی قرآن کی طرف آئے تو تم اس کے اوپر الزام لگاؤ اس سے لوگوں کو روکو اس کے پیچھے تم غلط باتیں کرتے پھرو یہ کیا بات ہے تم خود بھی نہیں پڑھتے دوسروں کو نہیں پڑھانے دیتے یہ جو مدہنون ہے ادہان سے دہن کہتے ہیں چکنائی کو فیٹ آپ دیکھیں کہ کسی برتن پہ اگر آئل لگاؤ تو پانی کا ایک قطرہ نہیں وہاں ٹھہرتا بالکل جب دلوں کے اوپر دنیا کی محبت کا ویکس آ جاتا ہے نا تو قرآن اندر نہیں آتا تم اس کو سنجیدہ نہیں سمجھتے یو آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی آپ اس کو لائٹلی لیتے ہو یہ سارے مفہوم ہیں کیا تمہارا یہی نصیب ہے تمہیں یہ قرآن کی دعوت عام ہوتی بھی اپنے مال کے اوپر ایک چوٹ پڑتی بھی دکھتی ہے تو جو مرضی کرو اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن بند آگے رہے گا عام ہوگا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیتوں میں ڈراتے ہیں ان کو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے اور اگر وہ صاحب و یمین میں سے ہو تو اس کے استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو صاحب الیمین میں سے ہے اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازو کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا جس مضمون پہ سورت شروع ہوئی تھی اسی پہ ختم ہو رہی ہے یقین در یقین مان جاؤ ان ھذا لھو الحق الیقین یہ سب کچھ قطعی حق ہے فسبح بسم ربک العظیم پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو سبحان ربی العظیم کہا کرو. اور جب آئے سب بھی اسم ربی کلال نازل ہوئی تو آپ نے کہا اسے سجدوں میں پڑھا کرو کہ سبحان ربی العلیٰ. یہ مسلم احمد کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں نماز کے طریقے کے اشارے ملتے ہیں. تو آپ کو سورت واقعہ نے کیا دیا؟ سوچتا تو ہوگا نا انسان کہ میں کہاں کھڑی ہوں. خوف ہی بہت ہوتا ہے امتحان کا، ریزلٹ کا، امتحان سے زیادہ ریزلٹ کا خوف ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے. اگلی سورت سے پہلے تھوڑی سی بات لازم ہے. سورت حدید اور اس کے بعد کی سورتیں کچھ بالکل مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئیں. یہ وہ دور تھا کہ جب آہستہ آہستہ مسلمانوں میں ایمان کی رمق کم ہونے لگی تھی. جب ایک چیز بہت نئی ملتی ہے نا تو جوش ہوتا ہے، اس میں جھاگ ہوتی ہے، لیکن وقت گزرتے ہی اس چیز کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جب جوش ٹھنڈا ہونے لگا، جہاد سے جان کترانے لگے، دنیا کا مال جمع کرنے لگے، تو اللہ نے اتنی زبردست صورتیں نازل کر دی. آپ خود سنیں گے، آپ کو احساس ہوگا بار بار کیا ہو گیا تم کو. اسی میں بات آئے گی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ اس سورت میں خطاب آج کے لوگوں سے. اس سورت کی کوئی آیت نہ تو مکہ والوں کے لیے، نہ مدینہ والوں کے لیے، نہ یہود اور نصارہ کے لیے، نہ مشرقین کے لیے. یہ ساری کی ساری سورت یا ایھا الذین آمنو کے لیے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے لیے ابھی سے دعا کر لیں. الحدید لوہے کو کہتے ہیں. اسی سورت کی آیت 25 میں وانزلنا الحدید سے یہ نام ہے مدنی، اور مدنی کی بھی آخری دور. کچھ آیتیں کہتے ہیں کہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان میں نازل ہوئی. چاروں طرف سے کفار نرغے میں لیا ہوئے اور مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں مٹھی بھر جماعت کی صورت میں پورے عرب کا مقابلہ کر رہے ہیں. ایسے وقت میں جن لوگوں کے دل میں اپنی ذات تھی انہوں نے تو اپنی ذات کو لیا، لیکن جو اللہ کے لیے جی سکتے تھے وہ جینے لگے. پوری صورت کا ایک ہی مضمون ہے، انفاق فی سبیل اللہ. خرچ کرو، خرچ کرو، دے دو سب کچھ اللہ کو، اپنا جان، اپنی مال، اپنا تن من دھن، یہ سب دو گے نہ تو بچ جاؤ گے. ایمان کا لازمی تقاضا کیا؟ کہ بندہ رب سے کچھ نہ چھپائے. آپ کو پتا ہو کہ کسی کے پاس کچھ ہے اور وہ آپ کو نہ دے وقت پڑنے پہ، کتنا غصہ آئے گا اس پہ کہ میں نے دے ہی دینا تھا واپس، قرض ہی مانگا تھا. اسی طرح اس صورت میں اللہ بھی قرض مانگے گا، اس کو پتا ہے آپ کے پاس کیا ہے. دوسروں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہماری اصل حیثیت کیا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے. قربانیوں کی قدر و قیمت موقع کے اعتبار سے ہوتی ہے، بات وقت کی ہے. آج نہیں دو گے کل لیا بھی نہیں جائے گا. آئیے دعا کرتے ہوئے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں کرنا. اللہ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اس صورت میں. آپ اس کی تفسیر اگر سبیل الجنہ میں دوبارہ سنیں، ایک بار پھر جسم گرم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں بار بار سننے اور سنانے کی ضرورت پڑتی ہے. چار دن کی دنیا، اس صورت میں آپ کو دنیا کی بھی اصل پہ بہت بات ملے گی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یہاں سے سبحات والی صورتیں بھی شروع ہو رہی ہیں. سبح یا یسبح، ایسی صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. رکنے کو دل نہیں جا رہا. اللہ کی اتنی صفات اور بڑی یونیک صفات. کچھ صفات تو بار بار آتی ہیں نا اور کچھ کہیں کہیں آتی ہیں. انہی میں سے ادھر الاول والظاہر والباطن. اللہ کے نبی تہجد کی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. تو ہی پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں. تو ہی آخرت، تیرے بعد کوئی نہیں. تو ہی ظاہر، کوئی تجھ سے اوپر نہیں. تو ہی باطن، کوئی تجھ سے چھپا ہوا نہیں. کس طرح اللہ کی ذات یہ سب کچھ بیان کرتی ہے. حق ہے نا کہ ہم اس کی بات مانیں. اتنی قدرت اس کی، اتنا بڑا ہے وہ مالک کہ دلوں کے راز جانتا ہے. تو کرو کیا پھر؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنا دیا. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے. آپ کو بنداز سے لگ رہا ہوگا نا کہ یہ کس دور کی صورتیں، کیسے رغبت دلائی جا رہی ہے، کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں موٹیویشن دیا لوگوں کو کہ لوگو تمہیں نہیں پتا اللہ نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے اور کیوں دیا ہے. تم اس سب چیزوں کو اپنے نام پہ لگا کے بیٹھ گئے. دیکھیے، کوئی کسی دوسرے کی چیز کو اپنے نام سے لگا دے تو کتنا بڑا جرم ہے. میں نے جرمنی میں پچھلے ٹرپ میں گئی تو سنا، ایک کوئی عورت تھی تو اس کی کئی سال بعد ڈگری اس لیے واپس لے لی کہ پتا یہ چلا کہ جو مضمون اس نے اس میں لکھا تھا وہ اس نے کہیں اور سے لیا تھا اور اپنے نام لگا دیا. اللہ اکبر، اتنی محسنہ تھی، لوگوں کی فیورٹ تھی، لیکن لوگوں نے پھر اس کو برا بھلا کہا. تو اللہ کی ذات کی چیزوں کو ہم اپنے نام لگا لیں، پھر کہتے ہیں کہ خرچ نہیں کرنا، کیسے کریں، اپنی نہیں پوری پڑتی، ہے ہی کچھ نہیں. اللہ کہتے تمہارا نہیں ہے، میرا دیا ہوا ہے. تم مالک نہیں ہو، تم خلیفہ ہو. تمہیں کچھ دن کے لیے استعمال کرنے کی دعوت دی ہے. انسان جتنا غور و فکر کرے اتنا ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں سوچو، وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ آپ اس شدت کو محسوس کریں. حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. اور بات یہ ہے کہ بات آج کی ہے، خرچ کرو گے تو آج فائدہ ہے. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو لہذا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. یہاں بظاہر دیکھیے کہ مال کا تذکرہ کتنے خوبصورت انداز میں ہوا. کبھی ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں، ہیں کیا؟ آج موت کا فرشتہ ہے تو ہم کہیں گے ہائے یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، لیکن دنیا میں دل نہیں چاہتا. چند دن کی تمہاری یہ جانشینی تمہیں وہاں سے محروم نہ کرتے. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے یہاں ایک بکری ذبح کی گئی، گوشت تقسیم کیا گیا. آپ آئے، کہا بکری میں سے کیا باقی رہا؟ حضرت عائشہ نے کہا، ماں بقی الا کتفھا، ایک شانے کے گوشت کے سوا کچھ نہیں بچا. وہ انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے رکھ لیا تھا سینے کا گوشت. کہا نہیں، بقیک اللہ غیر کتفھا، ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی، یعنی جو اللہ کے راستے میں دیا وہ بچ گیا، جو اپنے لیے رکھا وہ پیچھے. کتنا ضروری ہے. ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں کیا خرچ کروں؟ تو آپ نے کہا، تم صدقہ کرو اس سال میں کہ صحیح ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی بھی امید ہے. اس وقت کا انتظار نہ کرو جب جان نکلنے لگے تو تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا یہ فلاں کو دیا، حالانکہ اس وقت تو وہ مال اس کو جانا ہی تھا. بخاری اور مسلم کی روایت. ساری روایتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، بس اس وقت دل کھولنے کی ضرورت ہے. کیسے انسان حیران ہوتا ہے، یقین کریں میں تو لوگوں کا دل جب دیکھتی ہوں میں حیران ہو جاتی ہوں. سمندروں جتنے بڑے بڑے دل ہیں کچھ لوگوں کے، ہر موقع پہ ان کے ہاتھ سب سے آگے ہوتے ہیں. میں پریشان ہو جاتی ہوں یقین کریں، اور اللہ نہ کرے کوئی بدگمانی بھی نہیں کہ ان کو اب ریاکاری کا شوق ہے یا اب دیتے ہیں لیتے ہیں. جب سکول میں کوئی موقع آتا ہے، کوئی فنکشن، کوئی جگہ کی ضرورت، چیز کی ضرورت، سب سے پہلے کونے میں چھپ کے ان کی طرف سے کمٹمنٹ آتی ہے. میں حیران ہوتی ہوں. ایک ایسی سسٹر ہے، تو ان کو کوئی مسئلہ تھا اپنے گھر میں، بچے کا کوئی پرابلم تھا، تو اس بچے کی دی ہوئی چیزیں صدقے میں دے رہی ہیں کہ میں اپنے بچے کا یہ تحفہ صدقے میں دوں تاکہ میرے بچے کو سکون مل جائے. یعنی میں خود سوچتی ہوں کہ واقعی یہ بندہ اپنے آپ سے نہیں کر سکتا، یہ اللہ کرواتا ہے. اور اللہ ہمارے دل اتنے بڑے کرتے ہیں کہ اللہ کے راستوں میں کبھی گن گن کے نہ دیں، اور اللہ ہماری کمی بیشیوں کو معاف کرتے ہیں. ایک لاڈ اور ایک مان ہوتا ہے ایمان والے کا اللہ کے ساتھ، اس لیے ایک انسان خرچ کر دے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے خرچوں کی. یوم تر المومنین والمومنات، اب اس خرچ کی بتائی جا رہی ہے پوزیشن کہ قیامت کے دن کیسے روشنیاں بنے گا وہ تمہارا خرچ. وہ دن یاد کرو، کون سا؟ اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانے توڑ رہا ہوگا، نیکیوں کا نور ہے. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. نیکیاں، صدقہ، خیرات، قربانیاں، ہجرتیں، یہ سب اسی نور میں ڈھل جائیں گی. آپ چینج کرتے نا، دیکھیں ایک ڈالر ہوتا ہے نا، ڈالر کو آپ جہاں جس ملک میں جائیں اس ملک کی کرنسی میں چینج کرا لیتے ہیں. بس یہ سمجھ لیجئے نیکی کی حیثیت ہے. آج دنیا میں جس قسم کی بھی نیکی کوئی کر رہے ہیں، عبادت سے، جان سے، مال سے، نفس پہ قابو پا کے، کل بوقت ضرورت کہیں وہ پل صراط پہ ٹارچ بن جائے گی، کہیں راستہ دکھا رہی ہے، کہیں میدان محشر میں وہ سائے کا ایک امبریلا بن گئی ہے، کہیں وہ راستے دکھا رہی ہے، کہیں کوئی، یعنی وہ نیکی کو آپ رکھ لیں جہاں چاہیں گے، وہ جس چیز کی ضرورت ہو وہاں بن جائے گی. لیکن جن کی نیکیاں کھوکھلی، کٹی کٹی، ٹوٹی پھوٹی، ادھوری، کوئی کل نہیں سیدھی، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. ینادونہم الم نکم معکم، وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اب یہاں چار ہائی لائٹ کر لیں چیزیں. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم. مومن جواب دیں گے ہاں یعنی ساتھ ہی تھے ہمارے، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب ہی دیتی رہی. کب تک؟ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. بس آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے. لہذا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ پوچھئے، خود سے پوچھئے. اس جیسے ٹرپ میں 3-4 دفعہ ان آیتوں پہ درس ہوئے اور ہر جگہ مختلف ہے. یہ لیکچر کافی دلوں کو کھولنے والا ہے. اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کتنے دل سخت ہیں ہمارے, کھلتے ہی نہیں, پھٹے ہی رہتے ہیں, ایسے لگتا ہے تالوں میں پڑے ہوئے ہیں دل. اللہ اسی لیے کہتے ہیں وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ. دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ کی یہی بات ہے نا کہ بچ جاؤ بچ جاؤ. کیا نہ تو تمہارے دل ذکر کے لیے کھلے اور فمان نسلہ من الحق کی نہ حق کے لیے ہوئے. اب کیا نہ کرو, ولا یکونو کاللذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے. یہی بات سورت کے شروع میں آپ کو کہی کہ تمہارا دل بدل گیا, اب اتنے سال ہو گئے قرآن پڑھتے ہوئے اب روتے ہی نہیں ہو, دماغ کہیں ہے, کانوں سے سنتے ہو, کچھ اور ساتھ کرتے ہو, کہیں اور سنتے ہو, اب تم ان آیتوں کو پڑھ کے روتے نہیں ہو. تو اعلم ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, تو خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں, شاید کہ تم عقل سے کام لو. اللہ ہمیں عقل دے دے. عقل والوں کا کیا طریقہ ہے اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے. عقل والے اللہ کے راستے میں سب کچھ دیتے ہیں. ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا. مردوں اور عورتوں میں جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دے دیا, ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں, ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اللہ ہم ایسے لوگوں میں کر لے. اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوستی ہیں. اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. یہی چار مرحلے نا, بچپن میں کھیل پیارا, جوانی کے اندر پھر دل لگی شروع ہو جاتی ہے اپوزٹ سیکس, پھر جوانی آئی جب ذرا بھرپور تو حسن ٹیپ ٹاپ زینت, گھر سجے گا, دلہن کی گاڑی سجے گی, اور ذرا 30 سے اوپر گئے تو فخر ہی فخر ہے, کوئی بچوں پہ تو کوئی مال پہ اور کوئی زمینوں کے ٹکڑے اپنے بڑھانے کی کوشش میں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کسان خوش ہو گئے, پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی, پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. جو دنیا میں لگایا سب ادھر واش روم میں چلا جاتا ہے, ان پہ گٹروں میں چلا جاتا ہے, ڈونیشن کے کپڑوں کے اندر چیتھڑے دیکھا کریں, یہ وہی ہیں جو مال سے اتنے مہنگے خریدے تھے لیکن آخر میں بھوس. جبکہ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضوان بھی ہے, یعنی جو کرو گے ویسے ہی وہاں پاؤ گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں, کرو کیا پھر اس دھوکے سے نکلو. کیسے؟ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے اور جو تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. ذالک فضل اللہ. کیا یہ بھاگنا یہ دوڑنا, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. خوش رہنے کا راز اگلی آیت میں, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہها. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ تمہیں اللہ عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت طریقہ ہے، خوشی ملی تو اتنا خوش نہ ہو جاؤ کہ تم آپے سے باہر ہو جاؤ، اور غم ملا تو اتنے دکھی نہ ہو جاؤ کہ ڈپریشن میں چلے جاؤ۔ یہ ہے تقدیر پہ راضی رہنے کا انعام کہ بندہ خوش رہتا ہے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی منہ پھیرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تعریف کیا گیا، کرتے تو کرو، جاؤ پھر، اس کو تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ ہے وہ جس کے جیسے صورت کو حدید کہتے ہیں، ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ بتا دی۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو، پتہ تو پہلے ہی ہے لیکن اور پتہ لگ جائے، کیا اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی و عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا اور زبردست ہے۔ یہاں دیکھیں کہ لوہے کی افادیت بتائی گئی، آج ویپنز بنتے انسانیت کو تکلیف دینے کے لیے، بے گناہ لوگوں پہ برستے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ڈنڈا ہے، اس کو دکھاؤ تاکہ دوسرے لوگوں کے دلوں پر روب رہے۔ اور اس کے بعد کچھ پچھلی مثالیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے خود ترس اور رحم ڈال دیا۔ عیسائیوں کی بات ہے، لیکن کچھ لوگ کون تھے جنہوں نے کیا کیا؟ وہ رہبانیت نبتدعوہا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی۔ یہ ہو رہبانیت جو راہب سے، خوف زدہ لوگوں کا مسلک، خوف کی بنیاد پہ کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا لیکن کام اللہ کو ناراض کرنے والے کیے۔ اسلام میں ایسی کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت جہاد میں ہے، روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ کا جہاد ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت فتنوں کے ڈر سے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ تو یہ بہت، اس پہ بھی آپ تفسیر سنیے گا، بہت کچھ کیا ان لوگوں نے۔ حضرت عیسیٰ کے تقریباً 200 سال بعد یہ رہبانیت شروع ہوئی تھی، گندا رہنا، خراب رہنا، شادی نہ کرنا، بیوی بچوں کے بکھڑوں میں نہ پڑنا، یہ سب اس دور میں کرسچینٹی میں شامل ہو گیا۔ ایکسٹریم پہ چلے گئے نا، ایک طرف دیکھا کہ اتنی گندگی ہے سوسائٹی میں کہ نفس پرستی ہو گئی، ہر وقت ہر بندہ سیکس کے پیچھے ہے، تو اس کی دوسری حد ہے کہ جائز حدیں بھی نہ پوری کرو۔ آپ سننا چاہیں تو اس کی بھی تفسیر سن سکتے ہیں، سبیل الجنہ میں ہم نے اس پہ بہت بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما رأوها حق رعایتها، یعنی پہلے تو بدعت شروع کر لی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ کیوں؟ فطرت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے، اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے، کوئی بھیڑوں کے چجے میں رہتا، کوئی کیچڑ میں رہتا، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا رہتا، کوئی خود سے چونٹیوں کو ڈسواتا، کوئی کبھی بیٹھتا نہ، کوئی لیٹتا نہ۔ اتنی کہانی ہے اس میں کہ خوف آنے لگتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ 150 پاؤنڈ کا وزن اٹھائے رکھتا تھا ہر وقت۔ اس میں کہتا کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو دکھ دیں گے اتنے نیک کہلائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے نہیں، یہ تم نے کیا کیا اور ملا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، کرو کیا مسلمانوں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ہوگا کیا، یوتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم اپنے کام کرو، اللہ اپنے کام کرے گا، کتنی امید دلائی جاتی ہے۔ اس لیے آخر میں کہا، تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کی کوئی جارہ داری نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تھی سورت الحدید، صرف ترجمہ بھی اس کا بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی پوری سمجھ آ جائے اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہاں پہ اللہ کی توفیق سے پارا بھی پورا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یس، سو الحمد للہ، خلاصہ قرآن کمپلیٹ ہوا۔ اینڈ کیا چیز آپ لوگوں نے آج کے لیسن سے سیکھی؟ مجھے لگتا ہے کہ جس سے ہمارے لیے، میرے لیے سب سے پہلے یہ ریمائنڈر تھا کہ اس دنیا سے انسان کو بے رغبتی ہی رکھنی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری جگہوں پر اٹریکشنز بہت ہیں، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ کامیابی ہے، رائٹ؟ بیکاز انسان فیل تو کرتا ہے، لیکن اس فیلنگ کو زیادہ آگے بڑھنے نہیں دینا۔ آپ سب لوگوں نے کیا سیکھا آج کے لیسن؟ بہت ہی خوبصورت صورتیں تھیں اور بہت سارا ہمارے اندر، ہمارے لیے، ہمارے پریکٹیکل لائف کے حساب سے، کیونکہ اگر انسان کو آخرت یاد رہتی ہے اور اپنی منزل کا بھی ایک دھیان رہے کہ مجھے کدھر جانا ہے، تو پھر ہم اسی حساب سے پھر کوشش بھی کرتے ہیں۔ یس جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جو برائیوں سے روکنے، جو اچھائیوں سے روکنے والے ہوں۔ ہم وہ ہوں کہ جو خود بھی اچھائی کریں اور دوسروں کو بھی اس اچھائی پر ہی ابھارے ہوں۔ کیا میرے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ دیر آئی ڈو اٹ موسٹ آف اٹ۔ یس، یہ سورت الحدید کی کتنی اچھی خوبصورت آیت ہے، لیکن تھاٹ پرووکنگ ہے ہم سب کے لیے کہ واقعی کہ ابھی بھی کیا وہ وقت نہیں ہے کہ ہم یقین سے مکمل طور پر کام کریں۔ دیٹ از ریئلی اے تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ۔ تو چلیں انشاءاللہ کوئی ورڈ میں نہیں کرتے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورت الواقعہ آیت نمبر 76 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 78 میں مکنون، جی، چھپا ہوا، محفوظ، یس، پوشیدہ، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آئے نمبر 81، مدہنون، مدہنون،
مدہنون۔
جی بے احتنائی جی بے احتنائی یا جیسے سستی کرنا اور یہی کہ منہ پھیرنا یا اس کا انکار کرنا جی پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آیا نمبر 86 مدینین مدینین بدلا دیے جاؤ گے جی خود مختار غیر المدینی تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ خود مختار ٹھیک رائٹ اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آئی نمبر 94 ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے مہمانی ہوگی بس مہمانی ہے یس دین انٹرٹینمنٹ اوکے انٹرٹینمنٹ کا مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آتا لیکن چونکہ انگلش میرے پاس سامنے نہیں ہے رائٹ بس ضیافت بالکل ٹھیک ہے سورت الحدید ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں اور سورت الحدید میں آیا نمبر 4 میں پہلا ورڈ دیکھیں گے یلجو داخل ہوتی ہے ویری گڈ جی میرے خیال سے ڈسینڈ ہوگا اس میں کیونکہ زمین کی طرف آتی ہے تو اوپر سے نیچے آنا رائٹ انٹر ہونا رائٹ انگلش میں آف کورس آئی ڈونٹ ہیو این آئیڈیا جی جو اندر آتا ہے یس ٹھیک پھر اس کے بعد یا آرجو یا آرجو چڑھتا ہے یا آرجو چڑھتا ہے اوپر اٹھتا ہے وہ چڑھتا ہے یہ ٹھیک ہے سب نے صحیح لکھا ہے الحمد للہ آئی نمبر 6 یولج یولج وہ داخل کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک الحمد للہ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آیا نمبر 10 جی آیا نمبر 10 اور یہ آسان ہے میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے یس توی برابر بالکل ٹھیک ہے برابر بالکل ٹھیک ہے اچھا پھر آیا نمبر 13 نقتبس ہا ہم حاصل کریں ہم حاصل کریں یس ہم حاصل کریں پھر اسی میں ایک اور ورڈ ہے فل تمیسو پس تلاش کرو پس تلاش کرو یس پس تم تلاش کرو یا پھر تم تلاش کرو بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے صحیح پھر اس کے بعد ان شاء اللہ آیا نمبر 105 میں یا نی یا نہیں کیا ٹرانسلیشن ہوگا اس کا علم کیا نہیں یا نہیں یا نزدیک آ گیا یا وقت آف کورس وقت کی بات ہو گئی تو اس لیے وقت نزدیک آ گیا بس بالکل اسی میں پھر اسی آیت میں ایک اور ورڈ کا کال ہے جی فقالا پھر طوی ہو گئی اور بس لمبی ہو گئی بالکل ٹھیک ہے رائٹ ٹھیک ہے سو ان شاء اللہ پھر یہ کہ یہیں سے کرتے ہیں ہم اپنے ورڈ میننگس کو اور ماشاء اللہ گڈ پارٹیسپیشن آج کچھ لوگوں کی طرف سے نہیں آ رہا تھا مگر ماشاء اللہ باقی سب نے بہت اچھے طریقے سے کیا تو ان شاء اللہ یہ کہ اب اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک سو جزاکم اللہ خیر کثیر ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں اس کا نام مجھے ایکچولی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن بہرحال اٹس اے میسج فار سم اسٹاف یا ٹریننگ کے حساب سے ہے ان شاء اللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ
نحمده و نصلي على رسوله کانفیڈنٹ ہوتے ہیں آپ اس ٹاپک کا نام کانفیڈینس بھی رکھ سکتے ہیں جو رات اردو میں ذرا سمجھ نہیں آتا نا تو کچھ چیزیں ہمیں ہماری زندگی میں سن سن کر بھی فائدہ دیتی ہیں تو انڈر کانفیڈینٹ نہیں رہنا اچھا ہم کیا کہتے ہیں اچھا دیکھنا اللہ تو مجھے جزا دے گا ہاں دے گا آپ کو جنت تو دے دے گا انشاءاللہ کیونکہ صبر آپ نے کیا پر آپ صبر کیوں کرتے ہیں آپ شکر کیوں نہیں کرتے لوگوں کو غلط رویوں کا عادی مت کریں یہ میسج ہے اس کا پھر اس کے بعد سر اٹھا کے جینے کا ایک فیصلہ میری پوری زندگی بدل گیا اس ایک فیصلے نے میری کایا پلٹ دی تب سے میری زندگی کا مشن سر اٹھا کے جینے کا راز بتا کر دوسروں کی کایا پلٹنا ہے راز جاننا چاہتے ہیں اپنی کایا پلٹنی چاہتے ہیں سر اٹھا کے جینے کے سفر میں آپ کو تین چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی پہلے تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا میں یہ صحیح لوگوں سے بات کر بھی رہی ہوں کہ نہیں آپ میں سے کسی کا یہ ایشو ہے بھی کہ نہیں پتا چلے پہلے ہی سر بڑے اٹھے ہوئے اب اس بات کو سن کے وہ تن ہی ہے ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ میں سے کس کو اس ٹاپک کی ضرورت ہے اپنا حق لینے میں کس کو مشکل لگتا ہے تو سارے ہی ایسے ہیں تو پھر ضرورت ہے نا تو آئیے دیکھتے ہیں پھر لینے تو پھر اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی زندگی کتنی خوش ہوگی کیونکہ دکھی لوگ اللہ کو بھی نہیں اچھے لگتے پیچھے ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو کیا کریں پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سر اٹھا کے جئیں آپ اپنے اندر کیا کریں سب سے پہلی چیز لکھیے بڑی سوچ سب سے پہلی چیز کا نام ہے بڑی سوچ یعنی آپ سوچ کو بلند کریں ایک شعر علامہ اقبال کا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو نگاہ بلند کیجئے. آپ بڑی باتیں سوچیں. کیوں سوچتے ہیں کہ میں نے سسک سسک کے مر جانا ہے؟ کیوں سوچتے ہیں کہ چلو زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں؟ میں نے نہیں دن پورے کرنے، میں نے کوئی بڑا کام کرنا. دیکھیے اللہ سے بھی بندے کو منوانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے کرنا ہے بڑا کام، میں نے اپنی شخص کس کو منوانا ہے، میں نے پسنا نہیں، میں نے دبنا نہیں. ہاں میں زیادتی نہ کروں کسی پہ، لیکن اللہ تعالیٰ میں نے کسی کی بھی نہیں سننی. تو بڑی سوچ رکھیے، بڑا گول رکھیے. سوچ کی بلندی ہی سر اٹھا کے جینے کی ابتدائی سیڑھی ہے. سوچ بلند رکھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ میرے خیال میں سوچ پست یا بلند رکھنے میں دماغ کا ایک جتنا خرچ ہوتا ہے، تو کیوں نہ سوچ اونچی ہی رکھی جائے. آپ سوچتے ہوں گے میں خواہ مخواہ آپ کو ہوائی قلعے بنانے پر اکسا رہا ہوں. سچ تو یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا سائز آپ کی سوچ کے سائز سے بڑھ نہیں سکتا. اگر آپ کی سوچ محدود ہے تو کامیابی بھی محدود ہوگی. بات واضح. آپ نے جتنا بڑا برتن رکھا ہوا ہے نا اپنے سامنے، اتنی چیز بھرے گی نا. آپ تھوڑی سی سوچ لے کے خوش ہیں تو اللہ آپ کو زیادہ کیسے دے، بر کیوں دے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پہلے اپنے برتن کو بڑا کریں. اور یہ برتن کس کا ہے؟ زندگی کا برتن. گیٹ مور فروم لائف، کہ میں نے بڑی چیز لینی ہے، میں نے زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے ہیں، میں نے اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا. کیا آپ اپنے ارد گرد ایسے کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بڑی اور بلند سوچ رکھنے کی جرات کی اور آج وہ اپنی اس سوچ کی عملی تصویر بن کر ابھرے ہیں؟ کبھی پڑھیں کسی کے حالات زندگی. بچپن سے ایک دو واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں، کوئی وہ سکندر اعظم کے بیٹھا تھا تھک کے، پھر گرا، پھر چونٹی گری، پھر اٹھی، پھر اس نے کہا میں نے ہمت نہیں ہاری. سنا ہوا واقعہ؟ اسی طرح مجھے ایک وہ یاد آ رہا ہے جو مگر مچھ والا، کہ ایک شخص نے مگر مچھ کو پانی میں دیکھا تو کہا اس کو نکال دوں، تو نکالنے کی کوشش کی تو اس نے ڈنک مارا، پھر گر گیا پانی میں. شاید 17-18 دفعہ انہوں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی اور ہر دفعہ وہ پانی میں چلا جاتا تھا. تو کسی نے کہا کہ بزرگو، یہ اتنی دفعہ آپ کو ڈنک مارے اور آپ کوشش نہیں چھوڑے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اپنی خون نہیں چھوڑتا تو میں اپنی خون کیوں چھوڑوں. سنا ہوا نا واقعہ؟ تب سوال اپنے آپ سے سمجھیے کہ کچھ لوگوں نے جب خود کو بدلنے کا ارادہ کیا تو بدل گئے. اس کو آپ ذہن میں رکھیے. جب تک آپ اپنی سوچ کو بلند نہیں کریں گے نا، تب تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بڑا کام ہوگا نہیں. یعنی اس کو میں ایسے سمجھتی اپنے امیجینیشن میں کہ آپ کے سامنے سیڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس سیڑھی کے 10 سٹیپس ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں نے 10ویں سٹیپ پہ پہنچنا ہے؟ تو آپ سے امید کیا کی جا سکتی ہے کہ آپ کہاں پہنچیں گے؟ انشاءاللہ آپ 10ویں پہ پہنچیں گے. تھوڑی سی ہمت ٹوٹ گئی تو 9ویں پہ رک جائیں گے، اور تھوڑی سی مشکل ہوئی تو 8ویں 7ویں پہ. لیکن اگر آپ سیڑھی کے پاس کھڑے سوچتے ہیں میں بس 5ویں سٹیپ تک جا سکتی ہوں، اس اوپر نہیں جاؤں گی، یا 5ویں فلور تک جا سکتی ہوں، تو کبھی بھی آپ 10ویں پہ نہیں پہنچیں گے. لکھیے یہ بات. بعض دفعہ ہمارا گول ہی لیٹ آنے کا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمارا نہیں سننے کا ہی گول ہوتا ہے. یہ چھوٹی سوچ ہے. بعض دفعہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں جلدی بھی اٹھ کے چلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے میرا، یہ چھوٹی سوچ ہے. بعض دفعہ آپ اپنے بارے میں ایک چھوٹی سوچ کیا رکھتے ہیں، میرے تو کرنے کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. تو جس دن آپ نے یہ سوچ لیا نا، اس دن پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. دنیا بھر میں جس تیزی سے آج لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، اس کی ماضی کے کسی دور میں مثال نہیں ملتی. یعنی پہلے تھوڑے لوگ ہوتے تھے جو کامیاب ہوتے تھے، آج دنیا میں زیادہ لوگ ہیں ایسے. 1950 یعنی 1950 میں پوری دنیا میں چند سو افراد لکھ پتی تھے. لکھے ذرا، 1950s میں عموماً کیا لفظ بولا جاتا تھا کسی کے امیر ہونے کے لیے؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہتا؟ 50s میں تو ہم تھے ہی نہیں. لیکن جی آپ بولیے. لکھ پتی. دیکھیے لکھ پتی کا لفظ تو ہم نے خود سنا ہوا ہے، یہ 50s کی بات نہیں، یہ 20s کی بات کر لیں زیادہ سے زیادہ. ایسے ہی ہے نا، جب آج سے 20 سال پیچھے آپ دیکھتے ہیں نا، تو لوگ کسی کی بڑی دولت کی مثال دیتے تھے، کہتے تھے لکھ پتی. اور آپ کو یاد ہے گیم بھی ہوتی تھی پاکستان میں، کبھی کھیلی ہے لکھ پتی گیم؟ مجھے بہت کچھ یاد آ گیا اس لفظ سے. اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، کچھ لوگ ایسے ہیں آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن لکھ پتی گیم میں وہ بادشاہ بنتے تھے. پرچیاں، جھوٹے نوٹ، نکلی نوٹ ہوتے تھے، ہم دیکھ رہے ہوتے تھے پاس کھڑے, لیکن ہم نے اپنی زندگی میں لکھپتی گیم دیکھی ہے, پھر وہ کاغذ کے نوٹ جس کو مل گیا وہ لکھپتی ہو گیا. آج لکھ کی کوئی اہمیت ہے؟ پاکستان گئے کبھی؟ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ یہاں سے 1,00,000 روپیہ پاکستان کا اپنے پرس میں رکھ کے جائیں اور آپ سوچیں گے شاید آتے ہوئے میں نے کوئی وہاں سے زمین کا ٹکڑا ہی لے آنا ہے, اور آپ کو 1,00,000 روپے میں وہاں سے کیا ملے گا جی بتائیے؟ چار جوڑے. آپ کو کیا ملے گا جی؟ آپ کو بےچاری ایک لہنگا نہیں ملتا جی, اور کپڑے 1,00,000 کے گرمیوں کے کپڑے بنا لائیں گی جی, اور ڈنر سیٹ 1,00,000 کا آئے گا. یعنی یقین کریں اتنا ڈی ویلیو ہے پاکستان کا ہمارا روپیہ. ہم جب یہاں سے جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے, تو وہاں والوں کی باتیں ہی ہواؤں میں. تو لکھ پتی تو آج کچھ نہیں, تو کروڑ پہ آ جائیں. کروڑ کیا؟ یقین کریں کروڑ لفظ آج سے 16-17 سال پہلے ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے 1 کروڑ روپیہ, امپاسیبل تھنگ تھی. اور آج 5 مرلے کا گھر کسی جگہ آپ لینا 1 کروڑ سے اوپر کا ہوگا شاید, یہ حالات ہے. تو اب آپ سوچئے کہ 1950s میں پوری دنیا میں چند لوگ لکھ پتی تھے, آج صرف امریکہ میں لکھ پتیوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے. لکھ پتی آپ ملینیرین کہہ لیں, بلینیرین انگلش کے لفظ ذرا ہمارے لیے مور فیملیئر ہے, کوئی بھی نام لے لیجئے. مائکروسافٹ کے بل گیٹ سے نشاط گروپ کے میاں منشا تک جس جس نے بلند سوچ کا راستہ چنا سر اٹھا کے جینے کے اہل ٹھہرے. بل گیٹ کی کہانی تو میں بھی آپ کو سنا چکی ہوں نا, جب آپ سوچ لیتے نا پھر اللہ تعالیٰ آپ کا سر اٹھاتا ہے. انسان کی کامیابی کی بلندیوں کی وجہ اگر اس کی سوچ کی ہے تو پھر اکثر لوگ محدود سوچ پر اکتفا کیوں کر لیتے ہیں جی؟ آپ بتائیے کیوں نہیں لوگ بڑے گول بناتے ہیں جی؟ بتائیں شابش. ناکامیوں کا ڈر ہوتا ہے جی آپ, کانفیڈینس کی کمی جی آپ, خوف یا ڈر جی آپ بتائیے, جرت نہیں ہوتی جی, پیچھے سے جرت نہیں ہوتی جی آپ بتائیے جی آپ, محنت کرنی پڑتی اصل یہ بات ہے, یہ سب نہیں ٹھیک. اصل بات یہ ہے کہ لوگ بڑا گول کیوں نہیں بناتے, کہ اس کے لیے مور دین سے گزرنا پڑتا ہے, روٹین توڑنی پڑتی ہے, جو سب کر رہے ہیں اسے اوپر چلنا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا نکلیں بھاگیں دوڑیں, کچھ کہتے ہیں جوڑو ادھر بیٹھو چائے کا حلوا بناؤ اور کھاتے ہیں, موسم بڑا ٹھنڈا ہے نا, یہ بات رسک نہیں لیتے. ہم تھک جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جو ہو رہا نا جی شکر کریں, تو بھی شکر تو ہے الحمدللہ, لیکن کیا ہم زیادہ شکر نہ کریں؟ پھر اسی طرح سے انسان کی کامیابی کا سائز اگر اس کی سوچ کے سائز کے برابر ہوتا ہے, یعنی جتنی بڑی سوچ اتنی ہی بڑی کامیابی, تو بڑا سوچنے میں کیا برائی ہے؟ بڑی سوچ رکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا بلند سوچ پہ کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کبھی کسی کو بلند سوچ رکھنے پر پولیس نے گرفتار کیا؟ اب آپ کہیں گے یہ کیسے سوال کیے جا رہے ہیں, لیکن سوچیں, یعنی آپ کو سوچنا سکھایا جا رہا ہے کہ کیا بلند سوچنے پہ پیسے لگتے ہیں. وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں چلو بھائی دیکھ آتے ہیں دیکھنے کے کوئی پیسے ہیں, کہتے ہیں نا ایسے. تو آپ کو میں کہتی ہوں کہ بلند سوچیں, چلیے ذرا میں آپ سب سے سوچواؤں, ذرا اپنے اپنے بارے میں ہم کچھ سوچتے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں 2020, 5 سال لے لیتے ہیں, زندگی رہی آف کورس زندگی کا تو پتہ نہیں, اگر رہی تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ آپ کہاں دیکھنا چاہتی ہیں خود کو؟ پکی بات ہے, سوچ کے بولیے گا. یہ کہتی ہیں کہ دین کے کاموں کو اور اچھی طرح کرنا چاہتی ہوں جی, آن لائن والے بھی لکھیں جی آپ. ہو سکتا ہے نا, خواب تو ہے نا, دیکھ سکتی ہیں نا یہ خواب جی. آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں خود کو؟ اسی جگہ بہت بہتریوں کے ساتھ جی. آپ میری طرح کیوں, آپ یہ کہیں آپ سے بھی اچھا سیکھنا چاہتی ہوں, آپ سے بھی اچھا سمجھنا چاہتی ہوں. دیکھیں صبح آپ جا رہی تھیں اپنی بچی کو لے کے نا, یہ میں صبح آئی تو یہ کھڑی تھی گاڑی میں, بچی تھی, تو طاہرہ نے کہا کہ زنیرا بھی ابھی آئی ہے نا, تو حالانکہ ہم لیٹ تھے، مطلب ہم سے مرا یہ کہ مجھے تو جب بھی آنا تھا لیکن ہم نو پہ نہیں آئے، نو سے بعد میں آئے، تو جب کھڑے ہوئے تو پتا چلا یہ آ نہیں رہی، بلکہ مجھے ان کا لیٹ آنے پہ تھوڑا سا میرا دل دکھا کہ زنیرا تو لیٹ نہیں آتی، یہ کیوں لیٹ آئی ہے، لیکن پتا چلا یہ آ نہیں رہی، یہ جا رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ بچی نے کیا کر دی نا، وومٹ کر دی ہے. تو پھر کچھ طاہرہ نے کہا، کچھ میں نے کہا کہ آپ آئیے ادھر، تو اور بھی سنبھال لیں گے، تو گھر جائیں گی تو کیا کرنا ہے، بچی کا ڈاکٹر کا اپائنمنٹ ہے آلریڈی شام کا یا جب بھی کلاس کے بعد کا، تو یہ آ گئی، فائدہ ہوا؟ آپ سچ بتائیں، میں مائنڈ نہیں کروں گی. آپ اس وقت اگر 9:30 پہ گھر جا چکی ہوتی ہیں، اب 2 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں، تو آپ ان 2 گھنٹوں کو بلا کیسے گزار رہی ہوتی؟ بچی روتی، آپ کی گود میں وومٹ کرتی، آپ سنبھالتے، اب کون سنبھال رہا ہے؟ اللہ والے سنبھال رہے ہیں نا. دیکھیے میں تو کہتی جن کے بچے اللہ نہ کرے بیمار ہے، وہ گھر سے بس ادھر تک آ جائیں، یہاں تو 6 مائیں بیٹھی ہیں، وہ آپ سے زیادہ پیار سے سنبھالیں گی، رائٹ نا؟ تو آپ یہ تو نہ سنتے، اور گلٹ آپ کو الگ ہونا تھا، تو کبھی کمپرومائز نہ کریں، لپیٹ لپاٹ کے ان کو بنا بنو کے سوار کے کمبلوں میں لپیٹ کے لے آئیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے بچے سخت جان ہو جائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھے کتنا دکھ ہونا تھا اس بات کا کہ اللہ ان کی بچی کو آج وومٹ آئی تو کیوں آئی، تو یہ محبت کی بات ہے نا. جی آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں خود کو 5 سال میں؟ یعنی آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے اپنے خاندان میں بھی دین آ جائے؟ اچھی سوچ ہے، ہم سب کیوں نہیں چاہیے اپنے شہر اپنے ملک کا حق ادا کریں. یعنی 5 سال بعد آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ دین میں بھاگ رہے ہوں.
سر جی میں اپنے قرآن کو اور بہتر کرنا چاہتی ہوں، اور اپنے قرآن کو اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہتی ہوں.
ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ٹھیک ہے جی. بھائی آپ کیا سوچتے ہیں، آپ 5 سال بعد کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بڑا سا اسکول بن گیا، بالکل ٹھیک ہے. اب یہ آن لائن پہ 1-2 کمنٹ ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں. یہ لکھتی ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی پوری کوشش، ڈو سم تھنگ مور فار دی اما، بی اے بیٹر مسلم، یعنی امت کے ناطے سے ہمیں ابھرنا ہے، بی اے رول ماڈل فار آور چلڈرن اینڈ فرینڈس، دوسروں کو سکھانا چاہتی ہوں، اللہ تعالی ہمارے دینی کاموں میں برکت ڈال دیں، داعی دین لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا عمل جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، گڈ شاباش، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں میرا کیا گول ہے 5 سال بعد زندگی کے بارے میں، ہے گول کوئی؟ پھر بعد میں آپ نے کہنا جو آپ کا گول ہے وہی ہمارا گول ہے. میں سچ بتاؤں آپ کو، میں کبھی گیو اپ نہیں کرتی. یہ میں جتنی باتیں آپ کو پڑھاتی ہوں، بک تو میرے ہاتھ سے اچانک لگی ہے، اور یہ کوئی ریلیجیس بک نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ لیں، کیونکہ آپ یہ باتیں سن رہے ہیں تو بھی بہت ہے، اچھی بک ہے، لیکن اس میں سے میں کچھ چیزیں ایڈٹ بھی کرتی ہوں پڑھاتے ہوئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میرا خواب کیا اور مجھے وہ حقیقت دکھتا ہے، میں یہ دیکھتی ہوں کہ 2020 میں، یقین کریں میں آپ کے شہر ہی کی بات کروں گی، ہماری ایک یہاں بہت بڑی یونیورسٹی ہوگی، آپ جیسے لوگ ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، تو یہاں اگر آپ کلاسوں میں 8, 10, 20, 50 جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا ایک بہت آرگنائز اسکول ہوگا، لوگ اب ہمیں سمجھ چکے ہوں گے، اور داخلہ نہیں ملے گا لوگوں کو. 1 سال کا کورس میرا ڈریم ہے ہمیشہ، مجھے یہ لمبے کھیل نہیں اچھے لگتے، 10-10 سال 8-8 سال، یہ ٹھیک ہے ٹیسٹ ڈیولپ کریں، لوگ ادھر کلاس لیں 2 دن کی، ادھر لیں شام کی لیں، لیں دیں، لیکن اسکول میں جب لوگ آئیں تو وہ آئیں جیسے آپ کسی جگہ پڑھنے جاتے ہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہوگا. میں اس کو کیسے سمجھتی ہوں آپ کو میں سچ بتاؤں، میں نے کئی دفعہ یہ بات شیئر کی ہے اپنوں پیاروں سے، جن سے بھی میں اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں، کہ ناروے ہمارا مکہ ہے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ دار ہے. آپ کو پتا کہ 13 سال میں 100 کچھ لوگ تیار ہوئے تھے، 4-3 اب کبھی کسی کلاس کو شروع کریں تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا, تو میرا دل برا نہیں ہوتا, مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش کم ہوگی یا ہم وہاں جا نہیں سکے, یا جو جا سکتے تھے جن کو پتا وہ نہیں آئے, جو آ سکتے تھے وہ نہیں آئے, لیکن میں نہیں گھبراتی. آپ کہتے ہیں کہ شام کا جو نیا کورس اس میں کتنے لوگ آ رہے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ, جس کو اسٹوڈنٹ کہیں گے, 3 لوگ ہیں. اور اسٹاف کے کتنے لوگ اس وقت آتے ہیں, کتنی دور سے آتے ہیں. لیکن کل جب کلاس شروع ہوئی, کل میں نے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس کیا. شام کو کلاس تو ٹائم پہ کرنی ہوتی ہے شروع, تو جب کلاس شروع ہوئی, شروع میں دعا چل رہی تھی دعائیں, تو میں نے اندر آ کے دیکھا تو کتنے اسٹوڈینٹ تھے, ایک. اور وہ اسٹوڈینٹ وہ تھی مجھے پہلی بار مل چکی کہ جن کے بارے میں مجھے پرسوں ڈاؤٹ تھا کہ ان کے میاں کچھ ان پہ روپ ڈال کے رکھ ہی نہ لیں گھر پہ. لیکن کل میں نکلنے لگی نیچے واک کے لیے, تو دروازے سے بھاگتے ہوئے مجھے دکھا ایک وہ تھی, میں نے ان کو دیکھا ایسے ہاتھ کر دی, میرا ہاتھ خود ہی کھل گیا, میں نے ان کو حق دیا. اور کیونکہ وہ 10-12 منٹ پہلے آ رہی تھی, میں نے کہا ماشاءاللہ آپ آ گئے سیکھنے لے. جب وہ آئی تو میں نے کہا چلو الحمدللہ. اب اس کے میرے دل میں ایک دم آیا کہ باقی دو, لیکن یہ ایک آ چکی تھی, یہ ڈاؤٹ تھی, دو کا مجھے پتا تھا آئیں گے. میں نیچے اتری, جب سیڑھی سے نکل کے گئے نا تو اوپر وہاں سے جاتے ہیں نا, تو ادھر آپ کو تو اوپر بس رکتی ہے, تو میں نے دیکھا بس میں سے ایک لڑکی نکلی ہے اور تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آ رہی ہے ادھر سے, آپ تو سمجھ ہی رہے ہیں نا, تو سلوپ سے. تو میں نے دیکھا تو وہ دوسری بچی تھی, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کی بس لیٹ ہے, یا یہ پچھلی بس میں نہیں آئی تو وہ 5-6 منٹ لیٹ ہو گئی. کلاس شروع ہوئے 3-4 منٹ ہی ہوئے تھے ابھی, خیر وہ بھاگ رہی تھی آ رہی تھی. تیسری بچی کا مجھے پتا تھا کہ وہ بھی کہیں سے آتی ہے, الحمد للہ وہ تینوں بھی, کل اور لسنرز بھی آگے کچھ. لیکن میں نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہا کہ اللہ تو قیامت کے دن ہماری یہ نیکی قبول کرنا کہ ہم نے تیرے نبی کی اس بات پہ عمل کیا ہے کہ علی اگر تیری کوشش سے کوئی ایک بھی حق پہ آ گیا تو تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے. پھر ایک کے ساتھ بھی ہم ویسے ہی کریں گے. ہاں مجھے دکھ کب ہوگا, اور میں نے پہلے سوچا یہ ایک بیٹھی ہیں تو اس وقت اس کلاس کی خدمت کے لیے کتنے لوگ ہیں, ایک ٹیچر سٹیج پہ, ایک ٹیکنیکل پہ, ایک بائی ریسپشن پہ, 3 لوگ تو کم سے کم ہمیں چاہیے ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ سبیل الخدا ہو, چاہے ویکینڈ ہے یا ویک ڈے آف ہے کچھ ہے. اور اس وقت باہر بچوں کی کلاس تھی, لوگ اور بھی تھے اسکول میں, لیکن اس کلاس روم میں 3 ہی لوگ تھے نا. پھر بعد میں اللہ نے بھیجا, تو میں نے دل میں سوچا اللہ میں کہاں سے ڈمی لوگ بناؤں کہ انہیں کہہ دو ایسے ہی آ کے بیٹھ جاؤ, صرف اس لیے کہ کہیں ساتھی یہ نہ سوچ لیں کہ اب ایک 3 لوگوں کے لیے اتنی محنت کیا کرنی ہے. مجھے خوف آتا ہے اس بات سے, لیکن آپ ہماری اس عادت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے جو بھی بتائیے کہ ایک بندے کے لیے بھی اتنی ہی کلاس کی مینجمنٹ, ٹائم ٹیبل, رول کال, ایوری تھنگ جتنی 100 کے لیے ہوگی. کئی کلاسوں میں بہت بھی آتے ہیں, ہے نا, لیکن یہ شام کا وقت ہے ابھی لوگوں کو پتا نہیں. لیکن میرا ڈریم کیا ہے کہ دیکھیے گا ایک دن یہ ساری کرسیاں بھر جائیں. اسی طرح میں سوچتی ہوں کہ اب فل ٹائم جو بندہ 10 دیکھیں نا, ہفتے میں 5 دن کوئی آ کے آپ کے ساتھ 5 گھنٹے گزار کے 25 گھنٹے لگا کے جاتی ہے نا یہ صبح السلام, تو آپ کیوں اس میں 100 مانگتے ہیں, 10 بھی بہت ہے. کیوں آپ ونس ا ویک کلاس شروع کریں, 100 لوگ آ جائیں, تو 100 لوگ آئیں گے تو وہ کب قرآن پورا کریں گے, 10 سال میں. تو 10 سال میں 100 سیکھے, تو اگر ایک سال میں 10 ہیں تو دوسرے سال 10 ہیں, تو ان پہ 10 سال میں کتنے ہو گئے, 100 ہی ہو گئے نا, کبھی نہ نمبر گنے. اور میں نے نا اللہ سے ایک موقع پہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے کبھی اپنے ساتھیوں کے اسٹوڈینٹس کے ہیڈ کاؤنٹ پہ نہ ڈالنا, مجھ سے کوئی پوچھے بھی نہ کتنے آتے ہیں, میں کبھی نہیں بتاتی, میرا دل ہی نہیں کرتا منہ پہ آئے. میں کہتی ہوں یہ مجھے پتا ہے کہ جو نہیں آ رہے وہ بہت زیادہ ہیں, جو آ رہے ہیں ان سے بہت زیادہ بھی نہیں آ رہے, تو یہ چیزیں ہی مان دیتی ہیں. میں اس کو ہار نہیں مانتی, ایز اٹ از کے کام کرنے والے موجود ہیں. آپ جیسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, کسی بھی شہر کے ادارے کو جا کے دیکھ لیں پچھلے 5 سال میں اتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ان کے پاس کوئی نہیں ہے جتنے آپ کے پاس ہیں, ہے نا. مجبوریوں میں لڑ جھگڑ کے آتے ہیں, خود سے مارے کھاتے ہیں, حالات کے تپیڑے کھاتے ہیں, آتے تو ہیں نا, ہو تو ہے نا, تڑپ تو. اور یہ کون سی چیز دیتی, یہ قرآن. اور یہ جو میں نے آپ کو 3 اسٹوڈینٹس بتائے نا, تینوں دیکھیے گا اللہ ان کو جمائے رکھے, یہ اب آپ سے بھی شاپ ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے لے. ان میں سے ایک اسٹوڈینٹ ایک دن پہلے ہی شیئر کر رہی تھی کہ میں تو بڑی خوش ہو کے یہاں سے گئی, میں نے بڑے جوش سے صرف فاتحہ کی بات کی گھر میں تو میرے میاں نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. کیا کہا؟ میں نے کہا انہوں نے کیا کہا, میرے ساس سے میرے ساتھ رہتے ہیں تو میرے میاں اچھے ہیں, کہتی دیندار ہیں, خوش ہیں میرے آنے پہ, وہ خود بھی سنتے ہیں. لیکن کل میں گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری لیٹ ہو جاتا ہے, میری بھی جاب ہے, وہ بھی کوئی ایسے کام کرتے ہوں گے, تو تم گھر رہو اور میرے ماں باپ کو دیکھو, ان کی ٹیک کیئر کرو, وہ تمہاری دین ہے عبادت ہے تو اس وقت نہ جاؤ. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا؟ کہتی میں نے ان کو قائل کر لیا. کہتی میں یقین کریں یہاں آنے کے لیے صبح سے اس طرح سے کام کر کے چھوڑ کے آئی ہوں کہ ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. میں نے کہا آپ مینیج کریں اور الحمدللہ آئیں, اللہ ان کو آتے ہی رکھے آگے بھی. تو یہ یاد رکھیے کہ گول کہ ہم نے آگے جانا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا صبر ہے نا یہ ضائع نہیں جائے گا. یہ جو مکہ کے 13 سال کا صبر تھا نا, دشمنیاں, اب کافی لوگوں نے تمہیں ایکسیپٹ کر ہی لیا. میں جب ادھر سیر کے لیے جاتی ہوں اور رستوں میں لوگ, اور یہ ساری پوری آپ دیکھیں ہمارے بلڈنگز یہ مسلمانوں کی ہیں, اور مزے کی بات کہوں یا تکلیف کی کہوں کہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ باہر سے زیادہ آتے ہیں. ادھر والے کم کیوں آتے ہیں؟ شروع کے پروپیگنڈے, یہ وہابی ہیں یا یہ فلاں ہیں یہ وہ ہے. تو ہمت تھوڑی ہارنی ہے. میں کہتی ہوں ابھی بھی جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح اگر ہم ان لوگوں تک کھلائیں پلائیں دعوت دیں ان کو باتیں کریں ان سے تو اللہ ایک ایک کر کے لائے گا. کئی ساتھیوں سے میری ایسی رات جاتے باتیں ہوتی ہیں. تو بس ہم اپنے ایک سٹرگلنگ دور میں ہیں نا, لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ ایک دن آپ دیکھیے گا کہ یہ جگہیں بھریں گی. ابھی بھی احمد ہے, آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ لوگوں کے تو ذہنوں میں یہی کچھ ہے نا کہ ادھر بڑے لوگ آتے ہیں, ان کے والنٹیئر بہت ہیں, ان کے ٹیچر بہت ہیں. لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں لیکن یہ ہم آپس میں اپنا دکھ سکھ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ رکنا نہیں ہے. الحمدللہ جو ہو رہا ہے, میں تو وہ کہوں کہ اس کے بعد بھی کلاس شروع ہو جائے, اس کے بعد اچھے اس کلاس کے دوران دو کے بیچ میں بھی شروع ہو جائے. اور آپ کو پتا ہے کل میں گن رہی تھی کہ 7 کلاسیں ہوئی ہیں, کل نہیں پرسوں گنی تھی, لیکن سیم اسکیڈول تھا کل بھی کہ صبح سے لے کے ہمارے یہاں سے نکلنے تک 7 کلاسیں ہمارے اسکول میں ہوئی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے, ایک بندے کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے, 7 کلاسوں میں ایک ایک بھی آ جائے اگر تو, لیکن فائدہ ہی ہوتا ہے نا. اصل جو بات ہے نا, آپ کے حوصلے نہیں کمزور ہونے چاہیے. آپ کے اندر جب ڈی موٹیویشن آتا ہے, ہونا ہی کچھ نہیں, فائدہ ہی کوئی نہیں, کر ہی کچھ نہیں سکتی, تو پھر نہیں ہوگا. آپ جب کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ سے کرائے گا. اب پھر ان جملوں کو سنیے, انسان کی کامیابی کا سائز اگر اس کی سوچ کے سائز کے برابر ہوتا ہے, یعنی جتنی بڑی سوچ اتنی ہی بڑی کامیابی, تو بڑا سوچنے میں کیا برائی ہے؟ سوچے بڑا, تھوڑا کیوں سوچتے ہیں آپ؟ بڑی سوچ رکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا بلند سوچ پہ کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کبھی کسی کو بلند و بالا سوچ رکھنے پر پولیس نے گرفتار کیا؟ میں عجیب سے سوال پوچھ رہا ہوں, تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ بڑی سوچ یا بلند تصور زندگی رکھنے سے ہم سب اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی سوچ کو اوقات میں رکھنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم اپنی اوقات کی حدوں کو عمر بھر پھیلانگنے کی ہمت کیوں نہیں کر پاتے؟ ہماری اوقات طے کرنے کے اختیار کس کے پاس ہے اور اسے یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ جملہ سنا ہے آپ نے؟ اپنی اوقات میں رہو, اپنی حدوں میں رہو, منہ سنبھال کے بات کرو. بھائی آپ کو کس نے ضرورت دی کہ آپ میری اوقات مقرر کریں؟ اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا. تو یہ نیگیٹو جملے زندگی سے نکال دیں. اپنا گول بنائیں, میں نے بڑا سوچنا ہے, ہو کچھ بھی نہ نو پرابلم. جو یاد آ رہی ہیں کچھ ٹاکس دی ہیں, نبیوں کی سوچ ہمیشہ بلند ہوتی تھی, پر امید, سٹرگلنگ. کیوں اللہ پھر کام کراتا ہے اپنے؟ اس لیے کہ سوچ بڑی تھی. تو آج کے بعد کبھی آپ نے چھوٹی سوچ نہیں رکھنی. ہماری صلاحیتوں کی حدود طے کرنے کا حق ہم کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا کہ تم فلاں کام نہیں کر سکتے ہو اور ہم نے اس جملے کو ہی اپنی تقدیر سمجھ لیا. اس کو میں دہراؤں گی, بڑا خوبصورت جملہ. تم فلاں کام نہیں کر سکتے ہو, ہم نے اس جملے ہی کو اپنی تقدیر سمجھ لیا. ہمارے بارے میں کسی اور کی رائے ہماری تقدیر کیسے بن سکتی ہے؟ کسی کا خیال ہماری مسلمہ حقیقت کیسے بن سکتا ہے؟ تو پھر آج ہم نے یہ ابھی تک جو بات سیکھی ہے سب مل کے بولیں, وہ کیا ہے؟ بڑی سوچ. کریں کوئی سوچ, اپنے لیے سوچ رکھیں. آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہوں, کوئی بڑی سوچ سوچیں, اور بلکہ ناممکن کو ممکن بنانے کی سوچ رکھیں. ان شاء اللہ تعالی اللہ آپ کو اتنا بڑا کر دے گا. میں تو سر سجدے سے نہ اٹھاؤں نا تو یقین کرے کہ مجھے حق بنتا کہ میں کبھی نہ اٹھاؤں, کہ جب جو سوچا اللہ نے کرا دیا, جو چاہا وہ مل گیا, جس کی خواہش رکھی دل میں, خواب میں بھی کوئی چیز دیکھی ہے نا, اللہ اس کو حقیقت بناتا ہے. شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ کو بندے سے یہی چاہیے ہوتا ہے, تم سوچو میں کرتا ہوں, میں گیو اپ کر دوں نا تو سب ڈھال دوں, کچھ نہیں ہو سکتا, مجبوریوں کی آندھیوں میں بہہ جاؤں گی, پریشانیوں میں دو, اور زندگی کا مقدر جو ہے نا وہ دکھ رہ جاتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیں, جو چھوٹی چھوٹی سوچوں میں چھوٹے چھوٹے کاموں پہ راضی ہو کے ساری زندگی دوسروں کے اشاروں پہ کھیلتے ہیں نا, تو وہ پھر مرتے ہیں تو کسی کو فرق کوئی نہیں لگتا, کہتے چلو ایک دن جانا ہی تھا, اللہ ان کی آخرت اچھی کرے. لیکن جب آپ بڑی سوچ رکھ کے جیتے ہیں نا تو آپ بہت ساروں کو سوچنا چاہتے ہیں, دوسروں کو بھی سوچنا سکھاتے ہیں, تو آپ دوسری چیز پہ چلتے ہیں. آپ ذرا خود بھی تو سوچئے نا کہ وہ دوسری کیا چیز ہے جو آپ کو سر اٹھا کے جینے کے قابل کرے گی. سوچ تو رکھ لی آپ, ذرا سٹیپس پہ آئے نا, سوچ تو کر لی. تو سوچنے میں کیا, میں سوچ لوں میں امریکہ کی صدر بن جاؤں گی تو سوچوں میں کون سے پیسے لگتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سوچوں پہ تو کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے, تو پھر یقیناً سوچ کے اوپر بھی ایک چیز ہوگی, اور وہ کیا ہے, یقین. بڑی سوچ رکھے پھر اس پہ یقین کریں, آئی ول ڈو اٹ, مجھے یقین ہے یہ ہوگا. یہی ہے بالآخرتی ہوں یوقینون. جب تک جنت کا یقین نہیں آتا نا تب تک جنت بھی کوئی نہیں ملتی. سچ بتاؤں آپ کو, دل میں یقین آلو کو بس اللہ تعالیٰ نے کوئی شروع کی جنت دینی ہے, پورے یقین کے ساتھ جنت الفردوس مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یقین کیا ہوتا ہے, کس پر یقین. پہلی بات اپنی ذات میں یقین, یہ یقین کہ جو بڑی سوچ میرے ذہن میں رنگ بھر رہی ہے یہ رنگ حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں. چلیے میں آپ کو پھر چند سیکنڈ سوچنے کا موقع دیتی ہوں. ابھی پچھلے حصے میں آپ نے کوئی بڑی سوچ سوچی ہے نا, تو اب آپ یقین دلائیں خود کو کہ یہ ہوگا, اٹ ول ہیپن. وہ شہزادے کی کہانی یاد کر لیں, اس کا کب ٹھیک ہو گیا تھا نا, تو یہ بھی دور ہو جائے گا, میری سب کمیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ, میرا اللہ قادر ہے, میری سب بیماریاں دور ہو جائیں گی, میرا اللہ شافی ہے, میرے سارے راستے کے جو پتھر ہیں وہ ہٹ جائیں گے کیونکہ وہ میرا رب ہے نا جو قدیر ہے اور قادر ہے. آپ اس طرح خود سے باتیں کریں, خود کو یقین دلائیں کہ جو میں سوچ رہی ہوں یہ ضرور ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اگر کسی نہ کسی طرح ہم بڑی سوچ کی راہ پر چل بھی پڑیں, اپنی اوقات سے زیادہ بڑی سوچ, خواب, منزل اور کامیابی پر نظر رکھنا شروع بھی کر دیں, تو اپنی ذات پر عدم اعتماد سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں. یقین کی فراوانی ہوگی تو بڑی سوچیں بڑے نتائج پیدا کر پائیں گی. لکھیے, یقین کی فراوانی بڑی سوچوں کو بڑے نتائج میں بدل دیں گی. تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ بڑی سوچ سے بھی اہم چیز کیا ہے, یقین. آئی کین ڈو دس. جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا ہی بڑا یقین درکار ہوگا. یہ بھی لکھے, بڑی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں, بیکار ہو جاتی ہیں اگر اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا یقین نہ ہو. پھر ہم کہتے ہیں جھاگ کی طرح بیٹھ گئے, اٹھے تھے بہت جوش میں پھر ہوش آئے تو بیٹھ گئے. نہیں, بڑی سوچ تو بڑا یقین, پھر فائدہ ہوگا. اگر کسی نہ کسی طرح ہم بڑی سوچ کی راہ پر چل بھی پڑے, اپنی اوقات سے بڑی سوچ, تو لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں پیچھے ڈال دیتے ہیں. کیسے, اپنی اوقات سے زیادہ بڑی سوچ, خواب, منزل اور کامیابی پر نظر رکھنا شروع بھی کر دیں, تو اپنی ذات پر عدم اعتماد سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے. یقین کی فراوانی ہوگی تو بڑی سوچیں بڑے نتائج پیدا کر پائیں گی. جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا ہی بڑا یقین درکار ہوگا. بے یقینی بلند سوچوں کو سر نگوں کر دیتی ہے. یہ بھی لکھ لیں, بڑی سوچیں اپنی موت کب مرتی ہیں, جب بے یقینی آتی ہے. بے یقینی عمل کی طاقت چھین لیتی ہے. ایسے جملے ایک لائن میں بس ایک ہی لکھا کریں تاکہ ایک نظر میں نظر پڑ جائے. بے یقینی بلند سوچوں کو سر نگو کرتی ہے اور عمل کی طاقت چھینتی ہے. بے یقینی بڑھتے قدم اکھیڑ دیتی ہے. بے یقینی جیتی ہوئی بازی ہرا دیتی ہے. بے یقینی ارادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. بے یقینی سوچوں کو بنجر کر دیتی ہے. بالآخر یہی بے یقینی آپ کو شکوک و شبہات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے یقینی کتنی خطرناک چیز ہے. تو پھر بے یقینی کا توڑ کیا ہے؟ اور وہ ہے یقین. وہ یقین جو کوہ ہمالیہ کے پاؤں ہلا دے، اکھاڑ دے، اسے متزلزل کر دے. یعنی یقین کی دولت اپنے اندر لانی ہے. یقین کی کہانی سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے فیکٹری کی مثال پیش ہے. آپ کی زندگی کی تمام تر کامیابیاں یا ناکامیاں آپ کی اپنی فیکٹری کی پیداوار ہیں. کون سی فیکٹری؟ دماغ کی فیکٹری، ذہن کی فیکٹری. اس فیکٹری کی پروڈکشن کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے دو مینیجر رکھے ہوئے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ یعنی آپ کے ذہن کی فیکٹری کو مینیج کون کرتا ہے؟ مینیجر ایک نہیں دو. کون ہے وہ؟ وہ تو خود دماغ کے اندر ہی سب ہو رہا ہے. جی کافی قریب ہیں آپ. جی آپ اس فیکٹری کی پروڈکشن کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے دو مینیجر رکھے ہوئے ہیں. ایک کا نام ہے مسٹر فتح اور دوسرے کا ہے مسٹر شکست. جس مینیجر کو غالب کر لیں آپ کو وہ ملے گا. مسٹر شکست کا ایک ہی کام ہے. مسٹر شکست نام کے مینیجر کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، منفی خیالات کو تقویت دینا، حوصلہ شکنی، ناکامی اور بے ہمتی. ہر وقت آپ کو لٹ ڈاؤن کرتا ہے آپ کے اندر کا وہ جذبہ کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو تو شکست ہی ہونی ہے. اور بے ہمتی جیسے خیالات کی حوصلہ افزائی کرنا. پروڈکشن کا پلان چاہے کچھ بھی ہو، آرڈر کے مطابق ڈیلیوری کی آخری تاریخ سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہو، فیکٹری کی مصنوعات کو پھیلانے، پروموٹ کرنے کے چاہے کتنے ہی زبردست مواقع ہوں، آپ کی صلاحیتوں کے خریدار ہیڈ آفس میں آپ کی مصنوعات کا چاہے کتنی ہی بےتابی سے انتظار کیوں نہ کر رہے ہوں، مسٹر شکست آپ کی فیکٹری کے تمام ملازمین تک یہ منفی پروپیگنڈا پھیلائیں گے. آج تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں پائے گا، مشکل مشکل، ناممکن ناممکن، وغیرہ وغیرہ. سچ ہے کہ نہیں؟ اور یقین کیجئے آج امت ہونے کے ناطے بھی بعض لوگ ہماری ہمتیں توڑتے ہیں. آج کل دکھ کی بات ہے، ویسے تو اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن کچھ تو مجھے خود بھی کبھی موقع ملا، لیکن اندازہ ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے سے بعض ایسے لوگ تبصرے کرتے اور اپنے پوائنٹ آف ویو دیتے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں پاکستان ڈوب گیا، ختم ہو گیا، کھا گئے، لوٹ گئے، کچھ نہیں ہوگا، برباد، اور تم نے تو کبھی سنورنا ہی نہیں. سنی نہیں یہ باتیں؟ یہ ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا مسلمان ختم، نام بھی گیا، اب یہ سب ختم ہوگا. وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ہمیشہ مس گائیڈ کرتے ہیں، ہمت توڑتے ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتی آپ. اس کے برعکس دیکھیے گا دوسری طرف مسٹر فتح کا کام کیا کیا ہے، لکھ لیں. حوصلہ بڑھانا، مثبت پیغامات کی اشاعت کرنا، توانائی کے انجیکشن لگانا، تعریف اور ہمت افزائی کے میٹھے بول بولنا، اور کر دکھانے کی لگن پیدا کرنا. جب مسٹر فتح ایکشن میں ہوں تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. بات واضح؟ تو اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکال دیں. یہ جو مینیجر ہے نا شکست والے، ان کو نکال دیں، لے آف کر دیں. ہمیشہ کہیں میں کر سکتی ہوں، اٹس کوائٹ پاسبل. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر امپاسبل کے اندر سے پاسبل نکلتا ہے. یس، اٹس پاسبل. آپ کے خیال میں کن صاحب کی پرموشن ہونی چاہیے اور کن صاحب کو گیٹ کی راہ دکھانی چاہیے، شکست یا فتح؟ فتح والے کی پرموشن اور شکست والے کو چھٹی کرا دیں. آپ کا جواب تو صحیح ہے، لیکن جب آپ عملاً فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو تالے بیچارے مسٹر فتح کی زبان پر لگوائے جاتے ہیں، ایسے ہی. اور پرموشن پہ پرموشن دیتے رہتے ہیں آپ مسٹر شکست کو. یاد کیجئے شروع میں مسٹر شکست ایک معمولی ورکر تھا جسے اب آپ نے فیکٹری مینیجر کا درجہ دے دیا. یہ بھی ٹرو ہے، سمجھ آ گئی یہ بات نا؟ شروع میں شکست نام کا کوئی نہیں ہوتا مینیجر، ہم اس کو خود بنا لیتے ہیں، پہلی ناکامی پہ ہمت ٹوٹی، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ، پھر کہتے ہیں اب بس انہی کا حکم چلے گا. اس لیے کبھی بھی گرنے والوں کو گرتا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو ہاتھ تھام کر پکڑ لیجئے. ذرا سوچئے جب کسی اہم جگہ پر آپ کا انٹرویو ہو، یا باس کے ساتھ اہم رپورٹ پر ڈسکشن ہو، یا کسی کسٹمر کے سامنے سیلز پلان رکھنا ہو، تو آپ کے اپنے ذہن کی اپنی فیکٹری میں کس طرح مسٹر شکست مسٹر فتح کو چپ کرا دیتے ہیں؟ یعنی عموماً ہم نیگیٹو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں جو بھی کامیابیاں چاہتے ہیں ان کی مینوفیکچرنگ اگر آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، تو پھر اس فیکٹری کا چارج کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، مسٹر فتح کے یا شکست کے؟ بتائیے. فتح کے. مسٹر فتح جیسا یقین جہاں پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے، وہاں مسٹر شکست کی ذرا سی بے یقینی خوابوں کے گھروندوں کو ملیا میٹ کر سکتی ہے. یقین آپ کی کامیابی کے لیے تھرموسٹیٹ کی حیثیت کا حامل ہے. یہ جملہ لکھ لیں. تھرموسٹیٹ کیا؟ ہیٹ اتنے پہ سیٹ کر دیں. تھرموسٹیٹ جو ہوتا ہے نا، اس پہ آ کے آپ کو پتا ہے کہ اے سی بھی رک جاتا ہے اور ہیٹ بھی رک جاتی ہے، پھر اسی کو بس مینٹین کرتے ہیں. جن لوگوں نے زندگی میں کم حاصل کیا، ریسرچ کر کے دیکھ لیں، انہوں نے زندگی میں خود پر یقین بھی کم کر دیا ہے. سارا دن خود کو دبانے والی سوچوں کی زنجیروں سے نکلیے، اور خود کو اٹھانے والی سوچ پہ بھی ذرا کان دھریے. اپنے اندر سے اٹھتی سسکتی آوازوں کو سنیے. یہ آوازیں آپ کو کب سے یقین دلانا چاہ رہی ہیں کہ آپ کتنے باصلاحیت ہیں، آپ میں کیا کچھ چھپا ہے. خدا کے لیے اپنے اندر کی اصل شخصیت کو بننے، سنورنے، ابھرنے اور نکھرنے کا موقع دیجیے. دینا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سیلف گرومنگ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر دوسری اس کی سیڑھی کیا ہوئی؟ یقین. آئی ول ڈو. پہلی کیا تھی؟ بلند سوچ. دوسری کیا ہے؟ تو تیسری کیا ہوگی؟ اب آپ سوچیے. عمل. جی، اور کچھ کسی کے ذہن میں آیا اس سے مختلف؟ تیسری چیز ہے چیلنج. چیلنج کر دے لوگوں کو، پھر لوگ آپ سے خود ہی کرا لیں گے. سر اٹھا کے جینے، اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے تیسری ضروری چیز ہے چیلنج. کیا آپ اپنی زندگی میں کوئی بامانی چیلنج رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی بامانی چیلنج ہے؟ اگر چیلنج کے بغیر شخصیت بنتی اور نکھرتی نہیں، تو چیلنج سے بچ کر بھاگ جانے والے، چھپ جانے والے، راستہ بدل جانے والے، آنکھیں چرا لینے والے لوگوں کی شخصیت کیا خاک نشو و نما پائے گی؟ چیلنج کے بغیر کام نہیں ہوتے. بعض دفعہ دیکھے نا، سوئی ہوئی صلاحیتیں بھی جاگ جاتی ہیں بندے کی جب اس کو چیلنج کرتا ہے، اور تم نے کوئی نہیں کرنا، کہتا ہے اچھا کر کے دکھاتا ہوں، پھر دیکھیے جو آپ دوڑتے ہیں. کوئی کہتا ہے تمہارا گھر تو کبھی صاف نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں، آج کر کے دکھاتی ہوں، پھر اس دن جو صفائی ہوتی ہے کسی کا یہ ایکسپیرینس؟ چیلنج لیں، خود کو چیلنج کریں. ہم سب ہی بگھوڑے ہیں، ہم اعتراف نہیں کرتے، مانتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مان جانے سے انا کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے. مگر میں مانتا ہوں ہزاروں لوگوں کو موٹیویشن کی چابی دینے والی کتاب شاباش تم کر سکتے ہو لکھنے کے بعد بھی آپ شاید نہیں مانیں گے کہ میں بھاگتا رہا ہوں چیلنجز سے، مشکلات سے. کیا آپ مانیں گے کہ دوسروں کو ڈٹے رہنے کا حوصلہ دینے والا کئی بار ڈٹے رہنے کی بجائے فرار ہونے میں سکون ڈھونڈتا رہا ہے؟ یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی کسی کو یہ کہہ دینا نا شاباش، یہ اس کے اندر طاقت بھرتا ہے. چار لفظ ہیں، اور میں نے خود یہ آزما کے دیکھا. کبھی بھی کوئی بہت اچھا کام، ساری ہر وقت ہی اچھے کام کرتے ہیں، ای میلز آتی جاتی ہیں، تو کم سے کم جو چار لفظ لکھوں وہ یہی لکھتی ہوں، شاباش. بس مجھے لگتا ہے اس سے ان کے اندر جو جان پڑ جائے گی نا، وہ ان کو اور کام کرنے کے قابل کر دے گی. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم خود کو سوچیں، حوصلے دیں، ہمت دیں، چیلنجز کریں ڈٹے رہنے کے. بعض لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ آخری پیراگراف ہے. کیا آپ مانیں گے کہ دوسروں کو ڈٹے رہنے کا حوصلہ دینے والا کئی بار ڈٹے رہنے کی بجائے فرار ہونے میں سکون ڈھونڈتا رہا ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ بات بڑی آسان سی ہے، ڈٹنے کی بجائے بھاگنا آسان ہے۔ بھاگنے سے ساری تکلیفیں چھٹ جاتی ہیں، ہمارے تحفظ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں رہتا۔ اس کے برعکس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صورت میں ہمیں بے آرامی کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ یہ لکھیں، ان ساری باتوں میں سے جو اندر نکلا نا، آرام چھوڑنا پڑے گا۔ بے آرام کریں گے تو جنت ملے گی۔ اپنے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑتی ہیں، خود کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کہیں آسان ہے کہ تصوراتی خوف کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں جنہیں عبور کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ جب ان تصوراتی پہاڑوں کے بارے میں اتنی کثرت اور خلوص سے سوچنا شروع کر دیا جائے تو وہ حقیقی رکاوٹوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون سا خلاص ہے؟ رکاوٹوں کے معاملے میں بڑے مخلص ہیں، یعنی ہمیں بڑا یقین ہے کہ میری رکاوٹیں بڑی جینین ہیں، میرے سب ریزنز بڑے جینین ہیں۔ یہ مراد ہے۔ سر اٹھا کے جینے کے لیے چیلنج لینا ضروری ہے۔ جتنا بڑا چیلنج ہوگا اسے پچھاڑنے کی خوشی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ چیلنج سے گھبرائیے نہیں، آگے بڑھ کر اس کا شکریہ ادا کیجیے، کیونکہ یہ چیلنج ہی تو ہے جو آپ کو آپ سے ملواتا ہے، چھپی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع دیتا ہے، خود اعتمادی سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے خود اعتمادی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا کریں؟ تو پھر خود سے وعدہ کیجیے کہ سر اٹھا کے جینا ہے، سوچ کو بلند رکھنا ہے، یقین کو کامل کرنا ہے، اور اپنے لیے چیلنج ڈھونڈنا ہے۔ اپنے لیے ہر روز ایک نیا چیلنج رکھنے سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ ہر چیلنج کو مات دینے سے ہی یقین افروز ہوتا ہے، سوچ خود بخود بلند سے بلند تر ہو جاتی ہے، اور چیلنجز سے کھیلنا زندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ پھر آپ کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ کب دنیا آپ کو سر اٹھا کر جینے کے لیے اپنا رول ماڈل سمجھنے لگتی ہے، یعنی کل کے دبے ہوئے لوگ آج دوسروں کو راہ دکھانے والے بن گئے۔ تو یہ تھا آپ کا میرا خواب۔ ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں چھوڑ دینا۔ یہ پیغام ہے ہمارا ایک دوسرے کے نام، کہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو۔ اور آپ ان ساری چیزوں کو، آپ دیکھیں ہم نے تو اس کو پرسنل گرومنگ میں کیا نا، آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث اسی بات کا سبق دیتے ہیں۔ مجھے پڑھنے کے دوران کئی باتیں یاد آ رہی تھیں، آیتوں کی، واقعات، لیکن میں نے سوچا کہ ٹیمپو یہی رہے تو بہتر ہے۔ اب آپ کچھ بولیے۔
مجھے پتا میں نہیں کچھ کر سکتی جو تک اللہ نہیں کر
سکتا، جی شاباش۔
اور پھر یہ کہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی فرمائی کو بھی ہونے کے، ان کے پاس وہ اللہ تعالیٰ فرمائی کو کہتے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے ہیں۔ تو میں اللہ سے یہی مانگتی ہوں کہ مجھے تو لگ رہا میں نہیں کر سکتی، میں صرف آپ کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں، اور آپ مجھے پتا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ۔
جی شاباش، آپ نے جو بات سوچی وہ میرے بھی ذہن میں بیچ میں آئی تھی کہ یہ تین سٹیپس ہیں نا، لکھیں ذرا آپ کو، میں اس کو تھوڑا سا اسلامک سنیریو میں دکھاتی ہوں۔ بڑی سوچ، یقین اور چیلنج، ان تینوں کو لکھیے ذرا اوپر نیچے، ایک لفظ کو ایک جگہ لکھیں۔ اسلام ہمیں بڑی سوچ کیا دیتا ہے؟ اولائک ہم المفلحون۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں اللہ کی رضا کے ساتھ مسلمان جئیں اور آخرت میں جنت اور اللہ کی رضا پائیں۔ تو بڑی سوچ دی اسلام نے ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ چلیے آگے، یقین۔ یقین کس پر ہے؟ بندہ مومن کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ اے اللہ، میں ایک کمزور سا تنکا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن تیرے یقین پہ کام کرتی ہوں۔ جیسے آپ نے فرح جو بات کی نا، اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک مثال یاد آئی، ایک آج کی بات میں بھی یہ ہوئی بھی ہے کہیں نہ کہیں ریکارڈ۔ بیل دیکھی ہے کبھی آپ نے، جو زمین پہ پھیلتی ہے نا، چھوٹی سی ہوتی ہے، پاؤں میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ مسلی جائے گی نا۔ اور درخت بھی دیکھا ہوگا، مضبوط ہوتا ہے نا۔ کوئی بیل جب اپنی ذات پہ ہوتی ہے تو زمین پہ بچتی ہے، بکریاں چر جائیں، لوگ اس کو کھا جائیں، کیڑا لگ جائے، اور جو زمین پہ بیل ہوتی ہے نا اس پہ اگر کدو ٹینڈے لگ بھی جائیں نا تو عموماً نیچے سے داغی ہو جاتے ہیں. آپ اس بیل کا ایک سرا پکڑ کر اوپر کسی چیز سے باندھ دیتے ہیں، درخت کی شاخ سے یا چھت سے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیل پوری چھت بن جاتی ہے. میں اور آپ کیا ہیں؟ کمزور بیلیں ہیں، اور اللہ کا سہارا کیا ہے؟ مضبوط کرتا ہے. قرآن کی کوئی آیت یاد آئی آپ کو؟ جی شاباش، وہ بھی ہے وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس سے پیچھے ایک آیت جی، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. آیت الکرسی کے فوراً بعد کی آیت ہے. یہ جو عروۃ الوثقیٰ ہے نا، یہ اللہ کا ہاتھ، یہ تھام لینا تو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی صلاحیتیں اللہ بڑھاتا ہے. میرے اور آپ میں کیا طاقت ہے؟ ہمارا یقین اللہ پہ ہے. وہی مثال آپ کو دی ہے کہ ایک لکھے، اپنے نوٹس میں لکھے ذرا ون، اب اس کے آگے ایک زیرو لگائیں، کیا بنا؟ ایک اور لگائیے، کیا بنا؟ پھر لگائیے، لگاتے جائیے، بولتے جائیں، مجھے ایک زیرو لگائے، رونچی واسطے سب بولے، ایک سے دوبارہ شروع کریں. آگے ایک اور بول لیں، لاکھ. اب آپ ون کو گرا دیں، اس کو کاٹ دیں، کیا بنا؟ ایک لاکھ کیا بن گیا؟ زیرو. ایک لاکھ ضرب زیرو کیا ہوگا؟ زیرو ہوگا نا. اب یہ ایک کیا ہے؟ آپ کھڑے ہوئے اللہ کے راستے میں بڑی سوچ لے کر، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ نے اپنی مدد کا ایک زیرو لگایا، کیونکہ اللہ جتنی بھی آپ کی مدد کرے گا نا وہ اس کی طاقت کے مقابلے میں زیرو ہے. آپ کھڑے رہے، اللہ نے ایک اور لگا دیا. آپ کھڑے رہتے ہیں نا، اللہ آپ کی مدد کرتا جاتا ہے، تو آپ زیرو سے دس، دس سے سو، سو سے ہزار، پھر دس ہزار، پھر لاکھ، پھر دس لاکھ بنتے جاتے ہیں. شرط ایک ہی ہے کہ آپ کھڑے رہیں، اور آپ گر جائیں، چھوڑ دیں اس کام کو، تو اللہ کی سب مدد آپ کے حق میں بیکار ہوگی. چلیے تیسری چیز کیا تھی؟ چیلنج. اللہ نے ہمیں کیا چیلنج دیا؟ جی شاباش. تو میں یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ، ٹھیک ہے جی. اور شریعت کے دائرے میں رہو، ٹھیک ہے جی. جہاد بالنفس، شاباش، گڈ جی. نیکسٹ، زندگی ایک چیلنج ہے.
نیک عمال کا کہنا ہے کہ جو مشکلات سے لڑ کے نیک عمل کرے گا،
مقابلہ کرنا جی. اور امی بیبا، دنیا میں رہتے ہوئے تیاری وہاں کی جی. اور آپ،
نفس کے ساتھ
جہاد جی. آپ، گناہوں سے جہاد. دیکھیے، ڈے ون پہ ایک ٹیمپو ہو گیا تھا، شیطان جس کو آپ کہیں گے، ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، سورۃ الاعراف. یہ جو شیطان کو کھلی چھٹی مل گئی تھی نا کہ جاؤ تو ان سب کو بہکا لے، لیکن تیری بات جو ہے وہ مخلص لوگ نہیں مانیں گے، تو ہم سب کے لیے جنت میں جانا اور شیطان کے چنگل سے خود کو بچانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اللہ ماجرنی من النار، کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پیغام کو اپنے دل پر لینے والا بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، امين.
الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جی سر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سیشن ہم سب کے لیے تھا. اب آپ لوگ جلدی جلدی سے لکھیے کہ آپ نے کیا پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرے ہیں. میری اور آپ کی ہم سب کی کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو طریقے یا سوچ یا پوائنٹس وہ ہمیں بہت ضروری ہیں. خود پر یقین, بالکل, اور یقین سے پہلے کہ ایک ارادہ کرنا, بڑے بڑے ارادے اور بڑی بڑی نیتیں کرنا اور پھر اس پر جم جانا. یس جی. تو آپ سب لوگوں نے بھی اپنے لیے سوچا کہ ہم اب سے 5 years بعد کیا کچھ اچیو کر لینا چاہتے ہیں یا خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے حالات کیا ہونے چاہیے ہیں, ان کی سوچ ہونی چاہیے ہے. بالکل صحیح. دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے اگر آپ کہیں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو لوگ بہت بڑے نام رکھتے ہیں چاہے وہ دین میں ہو دنیا میں, ان کے پیچھے ایک بہت اسٹرانگ انٹینشن اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جم جانا. کہ ڈسکریجمنٹ کوئی بھی کرتا رہا مگر میں نے کبھی نہیں پیچھے ہٹنے کا سوچا, رائٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز ہے کہ جو اکثر ہی بڑی ڈگمگاتی رہتی ہے. آپ لوگ اگری کرتے ہیں اس سے؟ ایون جیسے کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو شیطان کی اور بہت ساری چیزوں کی طرف سے پرابلم ہوتے ہیں, بعض اگر سراؤنڈنگ سے ایشوز ہوتے ہیں, اور ہم بہت جلدی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں یا کمزور پڑنے لگتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں, ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. یس اور اس پریشانی میں بہت کمزوری آ جاتی ہے ہمارے اندر. لیکن اگر وہی بات جیسے استاذہ کہیں گے کہ خود کو بار بار سمجھایا جائے کہ نہیں میں کر سکتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, اگر یہ پرابلم آ بھی گئی تو کیا ہوا, اس کا سولوشن ہو جائے گا. اور یہ بار بار کہنا پڑتا ہے, حالانکہ اندر سے آپ کا دل جو ہے وہ کام پر ہوتا ہے, لیکن آپ اگر بار بار خود کو یہی میسج دیں تو پھر اس سے آہستہ آہستہ آپ اپنی وہ اسٹرینتھ گین کرنے لگتے ہیں. منفی خیالات میں سوچنے, بالکل صحیح, جبکہ شیطان نہیں دیتا ہے. اچھا پرسنلی ایسے مجھے جیسے یہ منفی خیالات ہی بہت آتے ہیں, اور آپ سب کو بھی آتے ہوں گے ڈفرینٹ سچویشنز پر کہ بس یہ ہو جائے. لیکن پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جیسے ہوئی کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بات یا خیال آتا ہے تو اس کا فوراً کاؤنٹر اٹیک کرنا ضروری ہے کہ اس کو فوراً سے آپ تبدیل کر دیں کسی اچھی سوچ سے کہ اچھا یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا, نہیں ایسے ایسے, اور جو بھی ہمیں تسلیاں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں تو فوراً ان کو ریمائنڈ کر لینا. تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تبھی آتی ہیں جب ہمارا ڈیلی تعلق قرآن سے اور ان سب چیزوں سے بہت مضبوط ہونا. یس اگر یہ ڈیلی ڈوز نہ ہو سیکھنے کی تو ظاہر سی بات ہے کہ پورے دن میں بہت سارے ٹائم ایسے آئیں گے کہ جہاں پر ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ایڈوائس ملے لیکن ہمارے اندر کوئی ایسی نصیحت گئی ہی نہیں تو وہ یاد بھی نہیں آتی اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. لاسٹ 6 months امیزنگ میری لائف میں, الحمدللہ جی, اب بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں اور سب سے زیادہ مجھے یہ خوف بھی آتا ہے, لیکن ظاہر خوف ان دا سینس اس خوف کو خوف نہیں رہنے دیتا, بلکہ ساتھ ساتھ اس کے لیے کوئی پلان کر لینا ہوتا ہے, اس کا کوئی سولوشن تلاش کر لینا ہوتا ہے کہ کہیں چپکے سے بھی ہم اپنے دین سے دور نہ ہو جائیں. کیونکہ کبھی کبھی بہت ہی سائلنسلی ہمارے اوپر برائی کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کبھی کبھی کہ ہم کتنا اپنے سچی ایمان والی اسٹیٹ سے دور آ چکے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہت الرٹ رہنا ضروری ہے نا. NEA مثال کہ اگر میں کھڑی ہوئی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ آگے وہ 0-0-0 میرے لگتے چل جائیں, آئی ایم گوئنگ ٹو بی دا اسٹرانگیسٹ. یس تو یہ سوچتے سوچتے پھر انسان کو بہت سکون بھی آتا ہے کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو کوئی بھی چیز دنیا کی مجھے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی مجھے کچھ تکلیف دے سکتی ہے. میری کلاس ول ہیلپ می الاٹ الحمدللہ. اب جیسے ابھی آج ہی اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ بتائیے کہ کیا ایسا ہوا, ابھی اگر ہم اسی کلاس کو لیں اور اگر ہم اس کو سوچ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری جو بھی اگر کوئی پرابلم یا کوئی میرا ایسا ایشو کہ جس میں کنفیوزڈ ہوں تو مجھے تو اس کے حساب سے اس کے جوابات مل گئے, تو میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کی کتنے زیادہ حریص بھی ایک طرح سے چاہتے ہیں کہ ان کے بندے جہنم کی طرف نہ جائیں, ان کی زندگی بیکار ضائع نہ ہو جائے, بہت پروٹیکٹیو رہے. یس تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں ان اچھی کلاسز اور اچھے کاموں سے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور آگے بھی ایسا ہی رہے. آمین. سیم گڈ می. یس تو الحمدللہ رب العالمین یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو نیتیں ہم کرتے ہیں اگر ہم انہیں لکھ لیں گے نا تو وہ بھی ہمارا بہت اچھا محاسبہ کرتے ہیں کچھ وقت کے بعد. بیکاز سم ٹائمس ہم ایک لمحے میں بڑا اچھا فیل کرتے ہیں, اور جیسے اگر آپ اپنے پرانے نوٹس اٹھا کے دیکھیں تو وہ نوٹس پڑھتے ہوئے کیسا فیل ہوتا ہے. اگر آپ اپنے پچھلے ایک سال دو سال پہلے نوٹس دیکھیں اور اس میں آپ نے اپنے عمل کے پوائنٹ بھی لکھے ہوں گے, وہ پوائنٹس بھی لکھے ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کو بڑا ٹچ کیا, تو ہم انہیں بھی لکھ لیتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو فیل, کبھی کیا ہے کسی نے یہ ایکسپیرئنس؟ کیونکہ جب بھی میں ایسا کرتی ہوں پرانے اپنے نوٹس اٹھا کے دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے یقین نہیں آتا کہ اچھا یہ سب میں نے سنا تھا. یعنی دس میکس می تھنک دس کہ قرآن ایسی چیز آپ کتنی دفعہ پڑھنا آپ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا وہ سب تو مجھے آتا ہے, پھر ہم انسان ہیں بھول جاتے ہیں, پھر ہمیں یاد آتا ہے اور پھر ہم دوبارہ پڑھتے ہیں, پھر ہم دوبارہ سے ریفریش ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہاں یہی بات ہے جس کی مجھے ابھی اس وقت ضرورت تھی. تو وہی سارے نوٹس جو اس دو سال پہلے بڑے اچھے لگ رہے تھے اور بہت ٹو دا پوائنٹ لگ رہے تھے اور زندگی کے حساب سے وہ آج بھی ویسے ہی ملیں گے لیکن ایک ڈفرنٹ سچویشن کے لیے. اینڈ پروڈکٹیو لائف, پازیٹیو تھنکنگ, کنٹینیوس عمل, بالکل صحیح. یعنی اگر ہم سم اپ کریں تو آئی تھنک کہ خود اپنے آپ کو مضبوط کر کے کھڑا کریں اور کھڑا رہنے کے لیے خود پر یقین رکھیں, بڑے بڑے ارادے کریں اور اس کے مطابق پلاننگ بھی کریں, کام کرنا شروع کریں تھوڑا ہی صحیح لیکن اسٹارٹ کر دیں. لمبا ٹائم لگے اس کام کو کمپلیٹ ہونے میں لیکن ہو تو جائے گا, نہ ہونے سے تو بہتر ہے, رائٹ. اینڈ دین فائنلی یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو ہمارے سامنے یا ہمارے ہاتھ میں ہیں. ہندی سے مجھے ذاکروں گا فائن کسی واسطے میں جگہ ان شاء اللہ یہی کہ ہم اس کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. اینڈ جب آپ کی 10 منٹس کی بریک ہے اور اس کے بعد پھر باقی سیشنز, رائٹ. سے مجھے ذاکروں گا فائن کسی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے مولا تیرا سائی نہیں سارے زمانے میں, تو ہی ہے قادر مطلق صدا سرکار خانے میں. میرے Thank you.
حصريا على قناة المنشد محمد المقيط.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعلم منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون العيون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصة للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
فتمسكي بعراه كي لا تغرقا ولتجمعي حول
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہماری بریک فنش ہوئی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب فریش ہو گئے ہوں گے چھوٹا سا سٹریچ ہوتا ہے لیکن کافی ہوتا ہے ہمارے لیے فریش ہونے کے لیے ہے نا الحمد للہ کتنے لوگ ہیں جو واپس آ گئے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا تجوید میں آج لسننگ کا سیشن ہے ہوں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ ریڈی ہوں گے بہت کم لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں کہاں ابھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں واپس الحمد للہ تو چلیں آپ لوگ ریڈی ہیں تو سسٹر ہے نا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں کلاس میں تو آپ پلیز ہینڈ ریز کریں میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں الحمد للہ تو آپ لوگ اپنے مصحف کے ساتھ اپنے مائک کے ساتھ ریڈی رہیں تو پلیز خیال رکھیں کہ اگر کسی ایک کا نہیں مائک کام کر رہا تھا تو فوراً سے دوسرے والا لے لیں ٹھیک ہے تاکہ ہم اپنا ٹائم سیو کر سکیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں سب لوگ الحمد للہ تو میں بھی خیریت سے ہوں ہم لوگوں نے سورۃ نوح سے پڑھنا ہے آئی ڈونٹ نو بگننگ سے شروع کرنا ہے مجھے یاد نہیں کوئی ریمائنڈ کرائے سورۃ نوح شروع کرنی ہے یا کر لی تھی لاسٹ ٹائم کہ میرے پاس نوٹس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے سورۃ نوح کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں شروع سے ہی بگننگ سے شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 1 سے لے کر 5 تک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورۃ النوح پہلی آیت سے مجھے بتا دیں فیس کتنی آیت پڑھنی ہے؟ سوری میں سن نہیں سکی. اوکے جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
آمین و یاکم بارک اللہ فیکم. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ کی حرکات بھی کافی آج بہتر لگ رہی تھی. بس اس کے اوپر ایسے ہی انشاءاللہ کانشیس ریڈنگ اور پریکٹس کرتے رہیں. کچھ ایک دو چیزوں کے اوپر دھیان رکھیے, جیسے یہاں پہ آئی نمبر ون میں جو ورڈ ہے نا عذاب, یہاں پر میم ساکن کرنے کے بعد جب آپ نے آئین کے لیے اسٹارٹ کیا تو آپ کا نا میم تھوڑا موو کرا تھا, یتیہم کچھ اس طرح سے ساؤنڈ آ رہی تھی, تو میک شور کہ ہم اسے توسط ٹائم دیں گے اور پھر آواز کو ختم کر کے تو ہم آگے آئین کے لیے اسٹارٹ لیں گے. یتیہم عذاب, ٹھیک ہے. پھر اسی آیت میں جو پیچھے اخفا بھی آ رہا ہے نا انذیر, اس کو بھی تھوڑا سا اور اسٹرانگ کریں, تھوڑا اس کے اندر جیسے آواز جو ہے وہ اندر کی طرف جا رہی تھی نا, تو ڈائریکٹ جو ہے ساؤنڈ وہ اندر کی طرف نہیں جائے گی بلکہ اس کی ڈائریکشن زال کے مخرج کے اوپر ہوگی, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جو آئی نمبر 3 ہے جس میں ورڈ ہے اعبدوا اللہ, اس میں نا آپ کا دال اور ہا این والا یہ ہیوینس سے افیکٹ ہو رہا تھا, تو دو سائیکل پورا کریں, پھر اللہ ہا جو ہا ہے وہ بھی لائٹ ہوگا اور پیچھے دو کے لیے بھی سرکل کریں گے مگر ہیوی نہیں کریں گے. انی بدو لو ہا. پھر نیکسٹ جو ورڈ تھا نا واتقوہ, اس تا میں تھوڑی آپ کی ہمز ویک ہوگی تھی, اس کو بھی اسٹرانگ رکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ آیا میں جو ورڈ ہے نا یغفر لکم, اس کے لیے کہتے ہوئے مجھے لگا جیسے آپ کے لپس نا سرکل جا رہے ہیں, تو سرکل ہونے کی وجہ سے نا مخرج غین کے مخرج پہ ہٹ نہیں کرا, تو اس کو آپ نے تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا ہے کہ غین کا مخرج ہٹ ہو. یغفر لکم اس طرح سے. اوکے پھر لو کنتم, یہاں پہ کاف کا غمہ اور ٹا کا غمہ یہ دونوں کمپلیٹ کریں گے اور پھر پل بیک کریں گے کاف کے بعد اخفا کے لیے اور ٹا کے بعد میم کے لیے. لو کنتم اس طرح سے. جی باقی ٹھیک تھا اوور آل ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ اسٹار آپ انہیں یاد کو پڑھیے 1-5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. اوكي ما شاء الله اتس جود. جو آپ کے نا فروعی مدود ہیں ان کی لینتھ تھوڑی کم ہے. یہاں پہ جیسے دو آئی ہیں آئی نمبر ون میں ایدنا ابو سلنا, تو اس کو ایٹ لیسٹ آپ فور حرکات کھینچیں گے, فور سے کم نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح سے ایلا قومہ ان, یہاں پر بھی اگر آپ جائز منفصل کو فور کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی نا صلاۃ الکبریٰ بھی فور ہوگی, تو یہ آپ کی جو لینتھ ہے یہ یہاں پہ تھوڑی کم ہو رہی تھی. پھر اسی طرح سے لینتھ سے ریلیٹڈ آئے نمبر فور میں جو ورڈ ہے ان اجل اللہ, یہ جو ان ہے یہ آپ کا تھوڑا اسٹریچ ہو گیا تھا, ان تھوڑا سا اسٹریچ آؤٹ ہو گیا تھا, تو یہ شارٹ کر کے پڑھیں گے ان اجل اللہ اذا جاء. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے نا مخرج میں آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے مخارج کو اسٹرانگ کیجئے. ابھی فی الحال آپ قوف کے اوپر پریکٹس کریں. مے بی نایات میں قوف بہت زیادہ آ رہا تھا تو قوف کا جو مخرج ہے وہ ویک ہے. آپ کے نا ایسے ہوتا ہے کہ ڈیپسٹ پارٹ اوپر اٹھتا ہے اور قوف کے لیے نا ٹنگ سے ساؤنڈ آ رہی ہے, یعنی ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ اوپر گیا اور اسی پارٹ سے ساؤنڈ آ رہی ہے. یہ یعنی سوری یہ نا یا تو یہ تھوڑا پہلے لگ رہا ہے ڈیپسٹ پارٹ ہارڈ پیلٹ کے اوپر نا, تو آپ نے اس کو اٹھا کے تھوڑا سا اور سافٹ پیلٹ پہ لے کر جائیں, لائک کھو کھو ایسی ساؤنڈ دینے کے بجائے کھو نہیں کھو کھو, تھوڑا اور پیچھے سے بولیں, سافٹ پیلٹ سے بولیں اسٹرانگ کر کے ساؤنڈ. تو یہ ڈیپ پارٹ سے ہی آئے گا لیکن ہارڈ پیلٹ پہ لگا کر نہیں بولنا, سافٹ پیلٹ سے ایلا قومی قومک قبلی یا قومی قول, تو اس کو آپ نے تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے کہ قوف کی ساؤنڈ اچھی ہو. پھر الانگ ود قوف آپ ہا کے اوپر بھی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. ہا جو لیٹر ہے وہ بھی تھوڑا ویک ہے, لائک نوحن نوحن, اس کے اوپر بھی آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے ہا کے اوپر بھی. اوکے پھر یہاں پر نا یہ آئے نمبر فور میں جو ورڈ آ رہا ہے وَيُؤَخِّرُكُمْ, اس میں آپ کا جو حمزہ ہے وہ تھوڑا آئین کی طرف ٹرن ہو رہا تھا, لائک وَيُؤَخِّرُ ایسی آواز آ رہی تھی, تو وَيُؤَخِّرُ کر کے نہیں وَيُؤَخِّرُكُمْ اسی طرح سے اس میں جو رو ساکن تھا اس کو بھی ہم ہلائیں گے نہیں, خیر یوں نہیں, یعنی رو کے مخرج کو ہٹ کر کے نا فوراً ٹنگ کو ہلائیں نہیں مخرج سے. توسط ٹائم کے لیے آپ نے بھارت اس کو لگا رہنے دینا ٹپ آف ٹنگ کو. وَيُؤَخِّرُكُمْ اس طرح سے, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. تو ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کیجیے. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ آپ پڑھیں آئی نمبر 6 سے لے کر 11 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آمین یا کم بارک اللہ فیکم. جی اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. تھوڑا سا نا آپ کو مخارج میں لیٹر غین کے اوپر پریکٹس کریں. مجھے اس کا مخرج بھی تھوڑا سا ویک لگا تھا اور اس میں نا ساکن حالت میں کلکلا ہو رہا ہے. جیسے آئی نمبر 7 میں ورڈ آ رہا ہے وستغشو اور اسی طرح سے آئی نمبر 10 میں ہے ورڈ فقلتستغفرو تغو. تو اس کو نا تغو یوں نہیں کہنا. تو مجھے لگا تھا کہ جیسے غین کا مخرج بھی ویک ہے پلس اس میں کلکلا ہے تو دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. پھر اسی طرح سے جو ورڈ آ رہا ہے سوما, اس میں نا سا کو بولتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا لپس کا اور سرکل کرنا ہے اور اٹس آف جو لیٹر سا کی ساؤنڈ ہے لائک یہ اسٹرانگ ہونی چاہیے سو سوما. ٹھیک ہے, یہ جو سا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے پریکٹس کرنا ہے یہ اسٹرانگ ہو. پھر اسی طرح سے آئی نمبر 9 میں جو ورڈ ہے اینی اعلنتو, ایک تو یہ تھوڑی مد آپ کی کم ہوگی تھی اور دوسرا اعلنتو جو اخفا کا ٹائم ہے وہ تھوڑا شارٹ تھا. تو ان دونوں چیزوں کے اوپر بھی آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے کہ مد کو ایٹ لیسٹ 4 حرکات کریں گے اور اعلنتو اس میں غنہ کامل ہوگا. ٹھیک ہے, اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو پڑھیے 6-11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا آصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. ماشاء اللہ جو بیسک طبیعی میں ٹوٹ تھی وہ کافی آپ کی بہتر ہوگی.
آپ نے نا تھوڑا سا اب فروعی کے اوپر دھیان رکھنا ہے کہ جیسے یہاں پہ وہ ڈالا تھا ثم انی اعلنت, تو یہ بھی فور حرکات تک جائے, اور پھر یہ جو ورڈ ہے نا دعا اللہ, تو ان دونوں کی بھی واجب اور جائز دونوں کی لینتھ برابر ہونی چاہیے, کہ آپ کا جو دعا ہے یعنی واجب زیادہ تھی اور پھر اس کے بعد جو جائز آ رہی ہے وہ کم تھی, تو ان دونوں کو سیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کی لینتھ کے اوپر آپ نے تھوڑا سا ابھی دھیان دینا ہے. پھر اسی طرح سے جو غنہ کی ٹائمنگز ہے نا اس میں آپ نے ویسے تو یعنی وہ پورا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے, لیکن انیشلی آپ نے زیادہ تر فوکس رکھیں میم مشدد اور نون مشدد کے اوپر, کہ یہاں پہ آپ نے زیادہ دیر آواز کو ٹھہرانا ہے. جیسے ثم انی تو ثم کمین, اور انی جو نون مشدد ہے یہاں پہ, ان دونوں کے اوپر آپ نے غنہ کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ رکھنا ہے, اکمل کر کے رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے مخارج میں آپ کا جو غین ہے وہ کافی ویک تھا, غین آج میں سب کا ہی تھوڑا ویک لگ رہا ہے, تو غین کے اوپر پریکٹس کیجئے, شاید غین زیادہ آ رہا ہے اس وجہ سے, اور عین بھی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ آئین بالکل یہاں پہ نکلا نہیں نا, آلن آلن کر کے ساؤنڈ آ رہی تھی, تو اس کو توسط ٹائم بھی دیں گے اور مخرج کو بھی ہٹ کریں گے. اور اسی طرح سے جو غین ہے وہ اور پھر اسی طرح سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, ٹھیک ہے, تو غین کے مخرج کے اوپر اور عین کے مخرج کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس ویک میں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے 6-11. اوکے, میرا خیال ہے آج ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں, نیکسٹ ویک پھر ہم سورۃ نوح آیۃ نمبر 10 سے اسٹارٹ لیں گے انشاءاللہ. بارکم اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. الحمد للہ ہمارا ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت سیشن, لیکن انفارچونیٹلی آج مائک کا کچھ پرابلم تھا, تو میری آپ لوگوں سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ پہلے سے تھوڑا سا اس کو ضرور چیک کر کے رکھا کریں, اتنا پریشیس ہمارا یہ ٹائم ہوتا ہے نا, سسٹر انہیں ہمیں ٹائم دیتی ہیں تو پھر ہمارا بنتا ہے نا فرض کہ ہم اس کا صحیح سے اویل کریں اس ٹائم کو, ہے نا, تو آپ لوگ پلیز اپنے مائک کو پہلے سے چیک کر کے رکھا کریں. مے بی سم تھنگ کے بیل ٹاک میں آج کا مسئلہ سب کو ہی ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. جزاکم اللہ خیر. ویسے ان شاء اللہ ہم اس کو کنکلوڈ کر کے اپنا نیکسٹ سیشن ہمارا اصلاح القلوب کا, تو اس میں آج ہم وہی اپنا جو شکر کا ہم نے ٹاپک اسٹارٹ کیا اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ہاں سسٹر ان کا بھی نہیں کیا, سسٹر تمیز النساء کا بھی مائک نہیں ورک کیا, تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا پرابلم ہے. سم ٹائم آپ اس کو نا ان انسٹال کر کے دوبارہ سے فائل ٹیگ کو ری انسٹال کریں, اس طرح کا کوئی مسئلہ. ان کو میں نے فون پہ لیا نا, تو نیکسٹ ٹائم یا پھر آپ اس طرح کریں گے اگر آپ کا مائک نہیں کرتا تو آپ اسکائپ پہ آپ لوگ ریڈی رہے تو میں آپ کو وہاں سے لے سکتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. ہم انشاءاللہ نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا اصلاح القلوب کا شکر کا. ہم نے بہت ہی خوبصورت ٹاپک اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اس کو آپ کنٹینیو کریں لے اس کا, پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو بعد میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اصلاح القلوب میں سے ہم شکر گزاری کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ شکر ہوتا کیا ہے اور شکر کے تین مختلف مقام کون سے, زبان, دل اور جوارح. اور جب دل میں شکر آتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان زبان پہ اس کا اظہار نہ کرے, اور جب زبان سے شکر کے کلمات ادا ہوتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا جسم اس کی گواہی نہ دے. تو لہٰذا ہم اپنے عمل کو ان تینوں کی روشنی میں دیکھیں گے. کیا شکر کے کچھ درجے ہیں یا بس ایک سائلنٹ چیز ہے؟ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک گھر ہوتا ہے جو فرسٹ اسٹوری پہ ہی ہوتا ہے, بس گئے اور چلے گئے اندر اور بند کر دیا. لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں کئی اسٹوریز ہوتی ہیں نا, ملٹی اسٹوریز ہے. تو کیا نعمتیں, چونکہ ہمارے پاس فرق ہے نا, یعنی سمپل سی بات ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں دی ہیں, تو شکر بھی مختلف ہے. بس اپنے لفظوں میں لکھ لے, جتنی بڑی نعمت اتنے بڑے شکر کا تقاضا. یہ جملہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں یاد رکھ لیا نا, تو کبھی بھی نہ شکرے نہیں بنیں گے نہ قدرے نہیں بنیں گے. جن کو اللہ نے چھوٹی نعمتیں دی ہیں اگر وہ تھوڑا سا بھی شکر کر لیں گے نا, تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہوں گے. لیکن ہم جیسے جن کو اللہ نے سر سے پاؤں تک نعمتوں میں رکھا ہوا نا, پھر ہم سے سر سے پاؤں تک کے شکر کی کا تقاضا ہے. اس لیے آگے ہم دیکھیں گے کچھ جگہ شکر کرنا واجب ہے, کہیں مستحب ہے, کہیں اٹس اوکے, نہیں بھی کرتے تو خیر ہے. لیکن جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نعمت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اب کیسے کیا جائے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی نے آپ کو کچھ دیا, آپ نے اس کے ریٹرن میں مال دے دیا, پیسہ دے دیا, جو بھی دنیا کی کموڈیٹیز ہوتی ہیں وہ آپ نے دے دی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم کس طرح ریفنڈ کریں؟ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہاؤ کین وی پے دا باؤنڈیز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہاؤ کین وی پے دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک سیل فون خریدا, پیسے دیے, سیل فون لے کر آگے, کپڑے خریدے, پیسے دیے, لے کر آگے, تو جو کموڈیٹی, یعنی کموڈیٹی کہتے ہیں راس مال, یعنی اصل چیز, جس کموڈیٹی سے دنیا کی نعمتیں خریدی بھی جاتی ہیں اور ان کو بڑھایا جاتا ہے, وہ شکر ہے. دوسرے آسان لفظوں میں جملہ لکھ لیجئے کہ شکر وہ کرنسی ہے جس سے دنیا کی مزید نعمتیں بھی خریدی جا سکتی ہیں اور موجود نعمتوں کو انشورڈ بھی کرایا جا سکتا ہے. دنیا میں آج کل انشورنس کا لفظ بہت کامن ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ آپ کو انشورنس کروانی ہے تاکہ آپ کی یہ چیز خراب نہ ہو, کبھی حادثہ ہو گیا تو پھر آپ کی کمی ہم پوری کریں گے. بس آپ لکھ لیجئے کہ شکر نعمتوں کی انشورنس ہے. دنیا میں تو کئی دھوکے بھی ہوتے ہیں نا, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, لائبلٹیز ہوتی ہے, کہیں زیادہ ہوتی ہے, کہیں 100% انشورنس لیتے ہیں, کہیں تھوڑی کچھ کچھ, کبھی کہتے ہیں آپ کی غلطی ہوگی تو ہوگا, کبھی کہتے ہیں دوسرے کی بھی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کی قیمت ہماری نعمتوں کے تحفظ کی ضمانت ہے. جتنا زیادہ شکر کرتے جائیں گے نا, اتنا انشورنس کا ریٹ اللہ سے اچھا ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ کے دے دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ چاہیے نہیں ہے, تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکر کریں. اللہ تعالیٰ کو تو مزے کی بات دیکھیے, جو شکر کرتے ہیں نا ہم, وہ بھی نہیں پہنچتا. بڑی مزے کی بات ہے یہ. بعض دفعہ آپ کسی ایسے بندے سے کوئی چیز خریدتے ہیں جو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں جاتا, بس وہ ایک بیچ میں تھرڈ پارٹی بن جاتا ہے. آپ لے رہے ہیں, دے کوئی اور ہے, آپ بیچ میں ایک بروکر بنے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ کا کچھ نہ کچھ کمیشن تو ہوگا نا,
ہم یہ اگر سوچ لینا کہ میں نے شکر کیا تو چائے کے اس کپ کی قیمت پوری ہو گئی تو یہ میری غلطی ہے. یاد رکھیے بہت بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں. ہم شکر دیں گے تو اللہ نعمتیں دے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت 37 میں کہتے ہیں نہیں یہ نال اللہ لہومہا ولا دماؤہا, نہ اس کو تمہاری قربانیوں کے گوشت ملتے ہیں نہ اس کو تمہارے خون ملتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سر سے پاؤں تک شکر میں ڈوب بھی جائے نا ہم پے نہیں کر سکتے. آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس شکر کی اتنی اماؤنٹ ہے ہی نہیں کہ ہم اس سے ایک چائے کا کپ بھی لے سکے. لیکن پھر یہ ہے کیا شکر؟ ہمیں شکر کرتا دیکھ کر اللہ کو ہم پہ رحم آ جاتا ہے, تو بدلے میں تحفے میں وہ چیز دے دیتا ہے. اگر آپ ان جذبوں کو سمجھ سکے نا تو میرا خیال ہے کہ آج کے بعد ہم ایک روٹی کا لقمہ بھی بن میں نہ پھینکے. ہم نے شکر کیا, جتنا شکر کریں گے اتنا اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہماری پاس انعام میں ملے گی. اب یہ نہیں کہتے اللہ تجھے پے تو کر دیا, اب دے جلدی, ویئر از مائی ڈیلیوری. مثلا آپ پیسے پے کر دیتے ہیں پھر جا کے چیز مانگتے ہیں, کہتے ہیں لائیے چیز میں نے آن لائن سے پے کیا تھا, دیجیے وہ میں نے تو کریڈٹ کارڈ نمبر دیا تھا. ایسے ہی کہتے ہیں نا. ہم میں سے آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نے شکر چونکہ دے دیا تجھے تو اب جلدی دے. شکر کرنے کے بعد بھی اگر اللہ دے گا نا تو یہ اللہ کا انعام ہوگا. اس لیے شکر اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا میں کسی نعمت پر شکر ادا کرنا بذات خود پھر ایک نعمت ہے. یعنی آپ اس شکر اور صبر کو سمجھ گئے نا, ان دو ٹاپکس کو جو اس میں اگلا بھی آنے والا ہے, تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی میں آنے والے سارے حالات اور واقعات سمجھ آ جائیں گے. تب میرے ساتھ کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا, میں نے وہ کیوں کیا, میرے ساتھ کیوں ہوا. ہم اپنے شکر اور صبر کے تیروں میں ساری زندگی گزارتے ہیں. ادھر شکر بڑھتا جاتا ہے, ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بڑھتی ہے. ادھر ہم کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں تو اسی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چکر میں ڈال دیتے ہیں. حضرت داؤد کا ایک بہت ہی خوبصورت جملہ نقل کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ رب میں تیرا شکر کیوں کر ادا کروں, کیسے کروں جبکہ میری طرف سے شکر ادا کرنے کی حیثیت مجھ پر تیری طرف سے انعام کیے ہوئے والے, یعنی اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں, کیونکہ شکر ادا کرنا جو ہے وہ بھی تو تیرا ایک انعام ہی ہے نا. یعنی میں نہ شکرا بھی تو ہو سکتا تھا نا, میں نہ قدرا بھی تو ہو سکتا تھا. اور کہتے ہیں کہ میری کیا طاقت ہے کہ میں یعنی تیری نعمت کا حق کے شکر ادا کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سن کر فرمایا, داؤد تو نے اب میرے شکر کا حق ادا کر دیا. یعنی جب تم نے انعام و اکرام اور بخشش کا بدلہ شکر سے نہ ادا کر پانے یا اس بارے میں اپنی کمی کا اعتراف کر لیا, تو تم نے اس کمی کے اعتراف سے میرے شکر کا حق ادا کر دیا. اس پورے سینٹنس یا اس پورے پیراگراف کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان جب یہ اعتراف کر لیتا ہے نا کہ اللہ میں تو تیرا شکر بھی نہیں ادا کر سکتی, تو اللہ کو پسند آتا ہے. اللہ کے نبی کی دعا میں ایک دعا ہے نا کہ لا احصی ثنان علیک, اے اللہ میں تیری ثنا تیری تعریف کا وہ حق ادا کر ہی نہیں پاتا جو کہ تجھے کرنے کا, جو تیرا حق ادا کرنے کا حق ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اس چیز کو لے. پھر آپ دیکھیں اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک بہت ہی پیارا قول ہے, کہتے کہ ساری تعریفیں اور حمد اسی ذات کے لیے ہے کہ جس کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا جتنا کہ کرنا چاہیے, اور ابھی ایک نعمت کا شکریہ ادا کر نہیں پاتے تو اگلی نئی نعمت کا نزول ہو جاتا ہے. جس کے عطا کرنے والے پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. میں نے اس جملے کو کیسے سمجھا, کوئی آپ کو ایک گفٹ دیتا ہے, آپ کہتے ہیں شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ, آپ سوچتے ہیں میں بھی اس کو کچھ دوں گی. ابھی آپ جوڑ توڑ کر ہی رہے ہوتے ہیں کیا دوں, وہ اگلے دن ایک اور گفٹ لے آتا ہے. اب جب اگلا تب کہتے ہو ابھی تو پہلا بھی نہیں دے سکی تھی, پھر آپ کہتے چلو آپ دونوں کے بدلے میں کوئی ایک اور اچھا گفٹ دیتی. ابھی آپ وہ ساری تیاریوں میں ہوتے ہیں وہ ایک اور گفٹ لے آتا ہے. یہ مراد ہے جب کوئی بار بار ہمیں گفٹ دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں آپ نے ہمیں زیر بار کر دیا, جی آپ کا بہت ہمارے اوپر حق ہے. تو اللہ کی نعمتوں میں بھی ایک نعمت کا ہم دے نہیں پاتے اور نعمت ہے. اور صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک دیکھیں تو وائن تو نعمت اللہ لا تحصوها, ہم تو ظاہری جو نعمتوں کو دیکھیں گے نا, جو کھاتے پیتے ہیں, جسم کے اندر جو اتنے عضو ہیں, جو 360 جوڑ ہے, پھر اندر لنگز ہیں, اندر کی چھپی ہوئی مشینیں, ان کو تو ہم جانتے بھی نہیں. ہم میدا کہہ دیں گے لیکن ہمیں میدے کی دیواریں, میدے کے ٹیشوز, اس کے اندر فوڈ کا پروسیس پتہ ہی نہیں ہے. ہم لنگز تو کہتے ہیں لیکن لنگز کے اندر جو ایک ایک چھوٹی چھوٹی رگ بنی ہوئی ہے اس کو بھی نہیں جانتے. اور حقیقت اگر ایک انسان ہر سانس کے ساتھ دو دفعہ شکر ادا کرے نا تو اس نے صرف سانس کے اندر جانے اور باہر آنے کا بھی حق ادا نہیں کیا. اصل بات کہتی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے اور اس کو پہچانے. جتنا زیادہ اللہ کی نعمتوں کا احساس آپ کے اندر ہوگا نا اتنا آپ اس کے زیر بار ہوں گے. عرب لوگ کہتے ہیں, یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ المنو یقطع اللسان, احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے. یعنی انسان جب کسی کا احسان لے لیتا ہے نا پھر وہ اس کے آگے بولتا نہیں ہے. مثلا جیسے ایک آرٹیکل کسی نے بھیجا, اس میں لکھا تھا کہ جس نے دین بڑھانے پہ یا دین کے نام پہ کوئی پیسے ویسے لے لیے تو وہ پھر اپنی زبان کاٹ کے اس پیسہ دینے والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ پھر وہ بول نہیں سکتا نا اپنی مرضی سے. تو اب اس چیز کو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ لے کے دیکھیں, جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہمیں بڑھتا جائے گا اتنی ہماری زبان چھوٹی ہوتی جائے گی, ہمارے دعوے چھوٹے ہوتے جائیں گے, ہمارے وہ جس کو کرنا چاہیے گیدڑ بھپکیاں چھوٹی ہوتی جائیں گی, اور ہم محسوس کریں گے کہ واقعی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ حق ادا نہیں کیا جس کو حق ادا کرنے کی ضرورت تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے اپنی نعمتوں کے بدلے میں شکر بھی نہیں مانگا, ورنہ ہر وقت ہم اللہ کے مقروض ہوتے اور پہلی نعمت کا حق ادا کیے بغیر اگر ہم نے اگلی نعمت پا لی تو اس میں ہمارے لیے اور بھی بڑی گڑبڑ ہو جانی تھی, اور وہ کیا ہوتی کہ پھر ہم اپنے آپ کو پریشانیوں میں لے کر جاتے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیتا ہے نا, کرنے کی کوشش کرتا ہے, کر تو وہ نہیں پا سکتا سچی جو بات ہے, اس کے باوجود بھی وہ اپنے دل میں یہ چیز محسوس کرتا ہے کہ کسی بھی جگہ یہ نعمت چھن نہ جائے. کوئی بھی نعمت ملے آپ امیجن کریں, ایک تو ہے کہ ہے ہی نہیں, اولاد ہے ہی نہیں الحمدللہ, لیکن ہے اس کے ساتھ کتنے اندیشے, اب ان کو زکام نہ ہو جائے, کھانسی نہ ہو جائے, بخار نہ ہو جائے, اس کی ٹانگ میں درد نہ ہو, یہ گر نہ پڑے, اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, یہ سوتے میں گر نہ پڑے. سو اندیشے ہر نعمت کے ساتھ آتے ہیں, یہ لکھیے ذرا. اولاد ملی تو سو اندیشے ساتھ آ گئے. تو ایک اولاد کی نعمت کو پانے کے بعد اب آپ کو اللہ سے اور سو نعمتیں بھی چاہیے. کتنوں کو بات سمجھ آ گئی, ہر اینگل سے آپ کو اپنے بچے کا تحفظ چاہیے نا, یہ مراد ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کو پاتے ہیں تو ہر نعمت پھر اپنے اندر پھر سو سو, دو دو سو, چار چار سو, اور جتنا اس کا ہوتا ہے اتنے زیادہ اللہ کے ہمیں محتاج ہونے کا احساس دلاتی ہے. کتنے ہمارے ہاتھ بندے میں, ہم حقیقت میں دیکھیں نا تو شکر کرنے والا انسان جو ہوتا ہے نا یہ آپٹمسٹک ہوتا ہے. سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. شکر کیا ہے؟ شکر شکر, کیسے شکر ہے؟ کڑوی چائے کو شکر میٹھا کرتی ہے نا, شکر کڑوی زندگی کو میٹھا کرتا ہے. یہ صرف ایک سوچ کا انداز ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی کوٹیشن پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں کہ نہیں, کیونکہ صبر اور شکر ساتھ ساتھ چل رہا نا, تو ہم اس کو ذرا سمجھتے ہیں. میں کس چیز کو نعمت سمجھوں اور کس کو نہ نعمت سمجھوں؟ ایک مشہور مصنف نے اپنے مطالعے کے کمرے میں قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھا. اب وہ اپنی خود کلامیاں کر رہا ہے, کہتا ہے گزشتہ سال میں میرا آپریشن ہوا اور پتہ نکال دیا گیا. بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر کا ہو کر رہنا پڑا. اسی سال میں ہی میری عمر 60 سال ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے سبق دوش ہونا پڑا. میں نے نشو و اشاعت کے اس ادارے میں اپنی زندگی کے 30 قیمتی سال گزارے تھے. اسی سال ہی مجھے اپنے والد کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا. اسی سال میں ہی میرا بیٹا اپنے میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا. وجہ اس کی کار کا حادثہ تھا جس میں زخمی ہو کر اسے کئی ماہ تک پلستر کرا کر گھر میں رہنا پڑا. کار کا تباہ ہو جانا علیحدہ سے نقصان تھا. اور صفحے کے نیچے اس نے لکھا, آہ کیا ہی برا سال تھا یہ. اب آپ نے جتنی باتیں سنی سچ ہے نا, کوئی غلط تو نہیں ہے نا, حقائق بیان کیے. اب جو باتیں اس نے خود سے لکھی, اس کو دیکھنے اور لکھنے کا ایک تو یہ انداز تھا. اس کا ایک دوسرا انداز دیکھیے. مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا خاوند غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھا خلاؤں کو گھور رہا تھا. اس نے خاوند کی پشت کے پیچھے کھڑے کھڑے ہی کاغذ پر یہ سب کچھ لکھا دیکھ لیا تھا. خاوند کو اس کے حال میں چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل گئی. کچھ دیر کے بعد واپس اسی کمرے میں لوٹی تو اس نے ایک کاغذ تھام رکھا تھا, جسے لا کر اس نے خاموشی سے خاوند کے لکھے کاغذ کے برابر میں رکھ دیا. خاوند نے کاغذ کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا, بیوی کی سوچ کا انداز دیکھیے, لکھتی ہے کہ اس گزشتہ سال میں آخر کار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی جس سے میں کئی سالوں سے مبتلا تھا. میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا. سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی ہے, تو میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنے وقت کو کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا. اسی سال ہی میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کے آرام کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اور اسی سال ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی, اور ایسے حادثے میں جس میں فولادی کار تباہ ہو گئی تھی مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کر زندہ سلامت رہا. آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فقرہ لکھ کر تحریر کو مکمل کیا تھا, واہ ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور بخیر و خوبی گزر گیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. That's true or not? ہم اپنی زندگی کے اندر آنے والے حالات اور واقعات کو کس گلاسز سے دیکھتے ہیں اسی سے پتا چلتا ہے. شکر کی نظر سے دیکھیں گے نا, ہر شر میں خیر ہے, یہ بات آگے آنے والی ہے. اور اگر اس ناشکری اور کمپلینس اور ہر وقت ہی روتے دھوتے رہیں, ادھر تو کچھ اچھا ہی نہیں ہے, ادھر تو کچھ ٹھیک ہی نہیں ہے, یہاں کبھی کیا ملا, پر یہ تو دیکھیے کہ مل کیا رہا ہے, یہ تو نہیں ملتا آپ کو کہیں سے. سوچنے کا انداز ہوتا ہے. انسان شکوے کرے گا, شکایتیں کرے گا, جو نعمت ہے اس سے ہٹ کر اس کو چند خامیاں دکھیں گی, اور خیر پہ نظر رکھے گا, کہے گا اس سے بھی زیادہ بے قاعدگیاں ہو جائیں گی, اس سے بھی زیادہ یہ وہ ہو جائے گا, میرے لیے پھر بھی شکر کرنا واجب ہے کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت تو دی ہے. تو گھروں میں رہنا ہو, شوہروں کو دیکھنا ہو, زندگی کی کسی نعمت کو دیکھنا ہو, تو شکر آپ کو ایک نئی آنکھ دیتا ہے کہ جس کے بعد آپ کو خراب سے خراب چیزیں بھی اچھی دکھنے لگتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ کتنا کرم ہے کہ اس نے ہم کمزور انسانوں پر کوئی اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ پہلی نعمت کا شکر ادا کرو پھر اور دوں گا. دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا, کریڈٹ کارڈ سے آپ پے کرتے جاتے کرتے جاتے ہیں, ایک دن وہ روک لیتے ہیں, کہتے ہیں پچھلا پے کرو پھر دیں گے, آپ کو بیڈ کریڈٹ کر دیں گے, آپ کو انٹرسٹ چارج کریں گے. کبھی دنیا میں اللہ کی طرف سے کسی نے سنا؟ صبح اٹھے آنکھوں کا فیوز تھا کیونکہ آنکھوں کی بجلی کٹ گئی, کانوں کے بٹن لوز تھے کیونکہ کانوں کا بل پے نہیں کیا. کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے, لیکن کبھی کیا اس نے؟ کبھی نہیں کیا, الا یہ کہ کسی کو سبق سنانا ہو. تو ایک بندہ ٹوٹا پھوٹا شکر ادا کر لے تو یہی بہت بڑی بات ہے. امام سلیمان تمیمی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حسب ضرورت نعمتوں سے نوازا ہے, مگر ان کو حسب استطاعت شکر کا مکلف قرار دیا ہے. یعنی جتنی ضرورت ہوتی ہے نا بندے کو, اتنی نعمتیں اللہ دیتا ہے, لیکن شکر کتنا مانگتا ہے؟ جتنا کر سکتے ہو. جیسے کہتے ہیں نا فتقوا اللہ ما استطعتم, تو یہاں کہہ لے کہ فاشکروا اللہ ما استطعتم, بس یہ جملہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے جتنا کر سکتے ہو کر لو. یعنی یہ نہیں کہا کہ جتنی ضرورت پوری کیا اب اتنا شکر ادا کرو. یعنی اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت نرمی کا ہے, بہت آسانیوں کا معاملہ ہے. تو لہٰذا ہر وقت اس چیز کو اپنے سامنے رکھیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک ٹرمنالوجی میں شکر کا مقام کدھر ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا فرائض, سنتیں, مستحب ہے, مکروہ ہے, حرام ہے, تو ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ شکر کا شرعی حکم کیا ہے, شریعت میں شکر کی جگہ کیا ہے؟ تو لکھ لیجئے مؤکد ترین واجب. مؤکد کہتے ہیں تاکید کی گئی ہو جس کی. آپ نے کبھی ایک لفظ سنا سنت مؤکدہ؟ بس وہ سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. تو شکر نہ صرف یہ کہ واجب ہے, بلکہ وہ واجب جس کی بہت تاکید کی گئی. اور مؤکد کہتے ہیں اس کو جو کبھی نہ چھوڑا جائے, کسی حال میں نہ چھوڑا جائے, زندگی کے کوئی بھی دور ہو. تو جب ایک چیز واجب کے درجے سے بھی اوپر بڑھی ہوئی ہے تو کیا پھر اس کو جاننا لازمی نہیں ہے؟ تو شکر کی معرفت حاصل کرنا بندے کے لیے واجب ہے. اس پہ غور و فکر کرے, اس کے معنی پہ غور کرے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شکر واجب ہے, اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ بالکل, دلیلیں بہت ساری ہیں. پہلی دلیل سورۃ بقرہ 152, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس سے خوبصورت تو شاید ہی کوئی آیت قرآن میں ہو کہ جس میں عرشوں کا مالک, سات جہانوں کا مالک ایک ادنا ذرے کو اپنے برابر لے آیا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ تم بھی اور ہم بھی. اس طرح سے اللہ کی ذات ایک انسان کو یقین دلاتی ہے اس بات کا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیا یہ آیت ایسے نہیں ہو سکتی؟ تو تم مجھے یاد کرو نہ کرو میں کوئی نہیں کروں گا, خبردار میرے پاس آئے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں یاد رکھوں. تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ کوئی آپ چار لوگوں کو جاننے لگ جائے نا تو لوگوں کی اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی. کہتے پتہ نہیں آپ کون ہیں, ہم تو ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں. ہمیں تو کیا یہ اکڑ ہوتی ہے, یاد رکھیے. آپ کسی کو پہچان دے تو فوراً کہ میں نے آپ کو پہچان لیا. کئی لوگ یہ جملے بولتے ہیں, آپ کی یادداشت بڑی اچھی. میں کیسے بھولوں, دماغ خراب تھوڑی ہے میرا. اگر آپ کو 10 سال پہلے دیکھا تھا, نام نہیں یاد لیکن مجھے پتہ میں نے آپ کو دیکھا. پھر وہی محبت, وہی پرانے جذبے, تو لوگ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ اچھا آپ نے ہمیں پہچان لیا. اچھا لوگ تو پہچانتے ہی نہیں ہیں. پھر کیسے نہ پہچانے, ہم تو آپس میں برابر کے ہیں. اللہ کی ذات ہمیں کہتا ہے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وش گرو لی, اب دیکھیں وش گرو کیا ہے, امر ہے نا, حکم دے دیا تو واجب ہونے کا حکم مل گیا کہ شکر کرنا واجب ہے. اور نا شکری کو کیسے روکا گیا, لا تکفرون کے اندر آ گیا. پھر اسی طرح سورت لقمان آیت 14 میں انشکر لی ولی والدی کا, میرا بھی شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی کرو. تو گویا کہ اللہ نے اپنا شکر بھی واجب کیا ہے اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا بھی واجب کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا مال و دولت ہم جایا کریں, یعنی کیا کریں کہ جو ہمارے پاس رہے اور کچھ چھوڑ دیں. سوال تھا لوگوں کا, جیسے ہم بھی کسی سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ کس کو ہم پیچھے ڈال دیں اور کس کو چھوڑ دیں. تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان, اور ایسی بیوی جو آخرت کا زادہ راہ اختیار کرنے میں مددگار ہو, جیسی انمول دولت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کا سوال دیکھیے ذرا, میں تو اس سوال کو ہی سن کر خوش ہو گئی کہ صحابہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم کون سی دولت جمع کریں. دنیا کی زبان میں کہہ لیں کس کرنسی میں مال جمع رکھیں, پاؤنڈز کی صورت میں اپنی سیونگ رکھیں, ڈالرز میں رکھیں, کرون میں رکھیں, روپیز میں رکھیں, گولڈ میں رکھیں, چاندی میں. کیونکہ انسان لالچی ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے جس کرنسی کا ریٹ بڑھ رہا ہے نا اس کو رکھ لیتے ہیں. جو کام کرتے ہوں گے وہ تو اور بات ہے, عام انسان بھی گن گن کے اپنی کرنسی کو رکھتا ہے کیونکہ یہ بعد میں کام آتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا ہم کیا جمع کریں, تو آپ نے کہا کہ تم شکر کرنے والا دل جمع کر لو. یہ کرنسی کون سی, یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ قرآن کی دولت سے ملتی ہے, قرآن کے ساتھ تعلق کے ساتھ ملتی ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ذکر والی زبان, اور بیوی وہ جو دین کے کاموں میں آپ کی مددگار ہو اور جو دین کی طرف آپ کو لے کر چلے, یہ چیزیں ایک انسان کے دولت مند ہونے کی علامت ہے. تو پھر شکر خوبصورت ہے, تو پھر ناشکری کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ناشکری جو ہے وہ جیسے کفر کے درجے پہ پہنچتی ہے, یا کفر کے درجے پہ انسان کو پہنچاتی ہے. سورہ یاسین 36 اللہ تعالیٰ فرماتے وما ملت ہوئی دیہم افلا یشکرون, یہ ان کے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا تو کیا وہ شکر نہیں کرتے. تو گویا کہ شکر کا حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو چھوڑنا قابل مذمت ہے, یعنی شکر کی جتنی تعریف ہے تو ناشکری کی اتنی مذمت بھی ہے. پھر دیکھیں کہ شکر کی اہمیت یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کس کس کو حکم دیا شکر کرو. آپ کہتے ہیں نا کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو وہ سب کو کہا جاتا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کہا کہ شکر کرو. جو انسانیت کی معراج ہوتے ہیں, نہ صرف امت محمدیہ کو بلکہ ساری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کی دعوت دی. سورۃ الاعراف 144 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فخص ما آتیتک وکم من الشاکرین, بس لے لیجئے جو میں نے آپ کو دیا اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا. پھر اسی طرح سے دوسری چیز آپ دیکھیے کہ شکر کی اہمیت کے عبادت کے ساتھ شکر کو جوڑ دیا. یہ سیکنڈ پوائنٹ نوٹ کر لے کہ عبادت کو شکر کے ساتھ کیسے جوڑ دیا. سورۃ بقرہ 172 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وشکرو للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقعی ہو تم اس کی عبادت کرتے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اگر تم بڑے عبادت گزار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو نا تو شکر بھی پیدا کرو. اور لکھ لیجئے یہ جملہ, بہت سارے لوگ عبادت گزار تو ہوتے ہیں شکر گزار نہیں ہوتے. یہ دو مختلف دھاریاں زندگی میں چلتی ہیں. عبادت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن دل کے اندر, زبان کے اوپر اور عمل کے اندر وہ شکر نہیں دکھتا. پھر آپ دیکھیں کہ شکر کی اہمیت کی ایک اور وجہ کیا ہے, کہ شکر کو بندوں کی تخلیق اور کائنات کے بنانے کا مقصد بیان کیا گیا. یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی, واٹ از دا پرپز آف کریٹنگ دس ورلڈ, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے پرپز آف کریشن, وہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس پوری کائنات کو اللہ نے کیوں بنایا, کوئی آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے؟ وائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میڈ دس یونیورس، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ نحل 78، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ تو کیا پتہ چلا؟ کان آنکھوں اور دل کا شکر ادا کرنا، ان کے ذریعے اللہ کے شکر گزار بننا، یہ مقصد تھا ان کو بنانے کا۔ ماں کے پیٹ سے نکال کر اللہ نے ہمیں زندہ کیا، ہمیں یہ نعمتیں دی تاکہ ہم شکر کریں۔ پھر اسی طرح سے ایک چوتھی وجہ، یعنی چوتھا مقام شکر کا یا شکر کی اہمیت کا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انتظامات یعنی آرگنائزیشن، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ کے ایشوز، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ کسی چیز کی مینجمنٹ اور اس کے انتظامات کو سنبھالنے کا مقصد کیا ہے۔ مثال آپ کو دیتی ہوں کہ آپ اسکول میں چیزوں کو آرگنائز کیوں کریں؟ تاکہ چیزیں ضائع نہ ہوں۔ ہر جگہ ایک بندہ اپنا اپنا کام کرتا ہے تو چیزیں ویسٹ نہیں ہوتی نا، اور اگر مس مینجمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں مس ہینڈل ہوں گی، اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہے نا۔ تو وہ جو چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے نا، وہ شکر ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے سورۃ آل عمران 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم انتہائی کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ تو اس آیت میں کیا پتا چلا؟ تھوڑے سے لوگ بھی بدر کے اندر جیت کا سبب بن گئے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیسٹ مینجمنٹ کی۔ یہ اس کے اندر خلاصہ ہے۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آرگنائزڈ ہوتے ہیں وہ ریسورسز کا زیادہ اچھا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے تھوڑے وقت سے زیادہ لے لیتے ہیں، تھوڑے مال سے وہ زیادہ خیر لے کر آ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس میں برکت بھی دے دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے شکر گزاری کو دیکھ لیا تو پھر ناشکری کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناشکری کیسے دیکھیں گے؟ تو ناشکری کفر ہے۔ اس کی دلیل سورۃ عنکبوت 68:7، افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کیا وہ باطل پر تو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو گویا کہ باطل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کو رکھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف دو گروہ رہ جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو بانٹ کی ہے نا، وہ صرف دو درجوں پہ ہے، شاکرین اور کافرین، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ لکھ کے دیکھ لیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں نا، ان کی دو بڑی قسمیں، یا وہ شاکر ہیں یا وہ کافر ہیں۔ دلیل سورۃ انسان، جس کو سورۃ دہر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو جینے کا راستہ دکھا دیا، اب چاہے تو شکر گزار ہو، کبھی نہ شکرا ہو۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اور اس وقت کہہ سکتے ہیں آپ کے زمین پر دنیا کے بہترین لوگ تھے، وہ دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک وہ تھا جو کفر پہ پلٹ گیا، جس نے مسلمہ کذاب کو لیڈر بنا لیا کہ اللہ کے نبی چلے گئے، چلو اب ایک سامنے لائیو لیڈر ہے تو پھر اسی کو فالو کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، کمزور پتے جو ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ دن چلتے نہیں ہیں۔ جب صحابہ، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے منجھے ہوئے لوگ، انہوں نے تو بدر کی بھی چوٹیں کھا لی، احد کی بھی کھا لی، ہر جنگ میں ان کا ایمان پکا ہوتا گیا، لیکن وقت کے ساتھ جو بعد بعد میں لوگ آتے گئے نا، اور خاص طور میں یہاں وہ لوگ جو فتح مکہ کے پروٹوکول کو دیکھ کر مسلم ہوئے تھے، ابھی وہ قربانیاں نہیں تھی جو 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے دور میں دیکھی ہوتی، یہ نیو کمرز تھے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، ابھی نہ انہوں نے اللہ کی نصرت دیکھی تھی، نہ اللہ کی تائید اور اللہ کے وعدوں کو دیکھا تھا۔ تو جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو وہ مرتد ہو گئے۔ یہ مت سوچئے کہ یہ مخلصین اور صحابہ کرام تھے، کیونکہ یہ بات مجھے کہنی لازمی ہے، ورنہ کوئی ایک لمحے کے لیے نہ سوچ لے کہ صحابہ کفر پہ چلے گئے تھے۔ مسلمان تھے وہ لوگ، لیکن نیو مسلم تھے، ریورڈز تھے۔ کون؟ جو اسلام کی فتوحات کو دیکھ کر آئے۔ اور لکھ لیں یہ بات، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، جو لوگ حق کی بنیاد پہ دین میں آتے ہیں نا، مشکلات، آزمائشوں، قربانیوں سے گزر کر، وہ کبھی نہیں پلٹتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد کئی مقامات پہ دیکھی ہوتی ہے، لیکن جب دین کے نام پر فتوحات شروع ہوتی ہیں، پروٹوکول، اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنا اسلام پھیل گیا، جب پمپن شو ہوتا ہے، تو پھر جو لوگ دین میں آتے ہیں نا، وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، بڑے خطروں میں ہوتے ہیں۔ وہ جنہوں نے آتی کرسیاں میز دیکھی، ان کو تو ایک دن کرسی نہ پیش کریں گے اگلے دن سوچنے لگیں گے ہم کورس نہیں کریں گے. ایک دن میز نہ ملا وہ ناراض ہو جائیں گے کہ ہم گئے تھے ہمیں میز ہی نہیں ملا. جو زمین پہ بیٹھے, جو کارپیٹ کے بغیر بھی بیٹھے, جو درختوں کے نیچے بیٹھے, جنہوں نے سامان کو اٹھا کے ادھر ادھر کیا, وہ نہیں لڑکتے. اور اگر وہ لڑکتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے شیطان کی کوئی بہت بڑی چال ہوتی ہے. تو یہاں یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جاتے ہی ایک گروہ پھر گئے. انہوں نے کہا چلو بھائی اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے, سامنے نہیں ہے لیڈر کے بغیر مزہ ہی کوئی نہیں آتا, چلو پھر ایسا جو بھی ہے مسلموں کے کچھ تو خوبی ہوگی ادھر چلتے ہیں. اور آپ کو ہوتا ہے مسلمان قذاب نے لاکھوں کا لشکر تیار کر لیا تھا. یعنی میں نے یہ سبق پڑھایا ہوا ایک جگہ, تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ کیسے جھوٹا بندہ بھی اپنے گرد مجمع سے لگا ہی سکتا ہے. کبھی مت کہیں کہ بہت لوگ آتے ہیں تو وہ سچ ہوگا, وہ اچھا بندہ ہوگا اور وہ بڑا اللہ کی نظروں میں ہوگا. مسلموں قذاب جیسا شخص جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اس دور میں, جس کو بیسٹ دور آپ کہیں گے, اس دور میں اس کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ آ گئے. تو آج کے دور کے پھر مسلمہ قذاب جو ہوں گے ان کے ساتھ کیوں نہ کروڑوں ہوں. تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ کفر میں چلے گئے, لیکن دوسرا گروہ مومنوں کا تھا. ابو بکر اس کی پہلی ہنٹ تھے. ایسے جمے کہ صبر اور شکر کا مجسمے پیکر بن گئے اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی بر رضا رہنے لگے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, سورۃ آل عمران 144, جو حالانکہ نازل تو ہو چکی تھی پہلے, کب؟ غزوہ احد کے بعد, لیکن اشارہ اس میں اسی گروہ کی طرف بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افاما قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. کہ کیا جو آپ کے دنیا سے جاتے ہی اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے ہیں تو اللہ کا کچھ نقصان کریں گے؟ نہیں, وہ اپنا نقصان کریں گے اور اللہ قدر والوں کو, شکر والوں کو زیادہ دے گا. تو یاد رکھیے, جو انسانوں کو دیکھ کر دین میں آتے ہیں نا, وہ انسانوں کو دیکھ کر چلے بھی جاتے ہیں. کبھی کسی انسان کو اپنی ہدایت کا ذریعہ نہ بنائے, کبھی اپنی ہدایت کا ذریعہ نہ بنائے. ابھی ریسنٹلی رمضان جب گزرا ہے تو رمضان کے اینڈ پہ ہمیشہ ہی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا, نئے کورسز, دس اینڈ دیٹ, یہ وہ. تو جب اٹلانٹا میں اس سال کورس ہوا تو الحمدللہ ہر سال کی طرح ہی وہاں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو, تو وہ یہی آوازیں تھیں, ہمیں قرآن کرائے, کورس کرائے. تو میں نے کہا کورس تو ہوگا. تو جب وہ ساری موومنٹ چل رہی تھی نا, تو ایسے ہی ایک کوئی پروگرام تھا کسی بھی دن, تو میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کون کون اگلا کورس کرے گا. سارے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. ایک دو نے آواز دی بیچ میں, جس کو میں سن رہی تھی, کہ آپ ادھر ہوں گی, یعنی آپ ہوں گی, مطلب یہ تھا کہ پھر کریں گے. پھر میں نے اس سے ان کے ساتھ جتنی دیر بات کی تھی وہ سبھی نے سنی ہوگی. میں نے کہا اگر میں نہ رہی دنیا میں تو کیا آپ یہ کتاب نہیں پڑھیں گے؟ کیا آپ انسانوں کے ساتھ ہدایت کو جوڑتے ہیں؟ یعنی آپ میرے اوپر ہی لے لیں کہ یہ کتاب اگر میں نہ آپ کو پڑھاؤں تو پڑھیں گے نہیں, کیونکہ آپ ہی نہیں پڑھا رہی تو ہم نہیں. ہم ادھر آتے ہیں, آپ نہیں ہوتے, میں مزہ ہی نہیں آتا. تو میں نہ رہی دنیا میں, کوئی بھی نہ رہا, کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے, جس کو چیز کی طلب ہوتی ہے نا, وہ چیز لے لیتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے, کورس شروع ہو چکے اٹلانٹا میں اور بہترین طریقے سے جا رہے ہیں. اردو کا بھی جا رہا ہے, انگلش کا بھی جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کہ ہدایت کی طلب ہے نا. آپ اسکرین کے پیچھے سے پڑھا دیں یا سامنے بیٹھ جائیں, آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شکل کون دیکھتا, دیکھنی بھی نہیں چاہیے زیادہ. تو یاد رکھیے, ہدایت پہ نظر رکھیں گے انشاءاللہ جمیں گے. ہدایت دینے والے پہ نظر چلیں گے نا, بہت ٹھوکریں کھائیں گے. یہاں پھر اشارہ کر دوں مکی اور مدنی دور میں. مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, لیکن اس نبی کے پیغام سے ان کو چڑ تھی. مدینہ میں کیا ہوا؟ مدینہ والوں کو پیغام سیم لگتا تھا, پیغامبر سے چڑ تھی. مکہ والوں کی دشمنی قرآن سے تھی, مدینہ والوں کی دشمنی صاحب قرآن سے تھی. مکہ والے زیادہ مسلم ہوئے کہ مدینہ والے؟ مکہ والے ہوئے. جن کی نظر پیغام پہ ہوتی ہے, جب ان کو حق دکھتا گیا, کل جال حق کا وضاحق الباطل ان الباطل کا نزہو کا آگے الحمدللہ. لیکن یاد رکھیے, مدینہ والے یہود, اشارہ میرا, یہود کی نظر چونکہ نبی پہ تھی, آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. تو کبھی لوگوں کو معیار نہ بنائیے, واللہ بڑی گہری ٹوکر کھائیں گے. اتنے غلط ڈیسیژن انسان سے ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہدایت آپ خطرے میں ڈال دیتے ہیں. ساری نیکیاں آپ کی ہاتھ میں پڑی رہ جائیں گی اگر آپ نے کسی انسان کی اچھی یا بری بات کو دلیل بنایا. تو یہاں آپ دیکھ لیجئے, اللہ نے ان کی بات کر کے بتا دیا کہ بس یا ہدایت والے ہوتے ہیں شاکر, یا پھر نشکرے لوگ ہوتے ہیں. تو اب اس سے کیا پتا چلا؟ کہ شکر واجب ہے اور نشکری جو ہے یہ حرام ہے. یعنی سمپل سی بات ہے کہ شکر اگر فرض ہے تو نشکری جو کہ اس کا اپوزٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. اور اللہ کو سب سے زیادہ جس چیز پہ غضب آتا ہے نا, وہ کفرانے نعمت ہے. یا ناشکری ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں. ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں ناشکری تو نہیں ہوں؟ اللہ مجھے جو نعمت دیتا ہے کیا میں اس کی قدر کرتی ہوں؟ اور دلیل دیکھ لیجیے سورۃ زمر آیت 7، ان تکفرو، تم سارے کفر کرتے ہو اگر، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، اللہ کے تمہارے ووٹوں سے تھوڑی آتا ہے، اللہ کے ممبرز تھوڑی گنتا ہے، تمہاری کوئی ہیڈ کاؤنٹ سے تھوڑی کوئی اس کی کرسی محفوظ ہے، سب چلے جاؤ. اور حدیث قدسی ہے، اگر سارے اول اور آخرین جن و انس کھڑے ہو جائے اور اللہ کا انکار کرنے لگ جائے نعوذ باللہ، اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے، وہ سمد ہے. میرے آپ جیسے کروڑوں کیا خربوں نیلوں لوگ جمع ہو جائے اور اللہ کا انکار کرنے لگ جائیں، اللہ ڈونٹ کیئر. اور ولا یرد لعباده الکفر، وہ پسند ہی نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے نہ شکری کو. وان تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے لیے پسند کرے گا. تو گویا کہ پھر اس سے کیا پتا چلا کہ نہ شکری حرام ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے سے نہ شکری کو پسند نہیں کرتے. اب جب اتنی اہم ہے، کتنے لوگوں کو اب شکر زیادہ اہم چیز دکھنے لگ گئی ہے جتنا کہ پہلے دکھتا تھا، تو پھر اب اس کو پانا بھی تو ہے نا. تو یہ پانچ چیزیں دیکھتے ہیں جو انسان کو شکر تک لے کے جاتی ہیں. کیسے میرے اندر شکر آئے؟ کیونکہ میں نے تو شکر گزار بننا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ اپنے سے کم درجہ لوگوں کو دیکھیے. جب آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے نا، تو آپ کو اپنی نعمتیں بڑی دکھیں گی، اور جب اپنی نعمتیں بڑی دکھیں گی تو نہ شکری سے بچ جائیں گے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب ان کی اولاد کو پیش کیا گیا، تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں میں فرق بہت ہے، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، تفاوت ہے نا، یعنی کوئی اوپر سے نیچے ہے، کوئی کچھ اس طرح ہے کچھ ادھر ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک جیسا کر دیتے، جیسے ماں یہی چاہتی ہے نا، میرے سارے ہی بچے خوبصورت ہوں، میرے سارے بچے ذہین ہوں، سب کے ایز ہی آئیں، مائیں چاہتی ہیں. آدم نے بھی کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے آدم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے. جب اہل فضل اپنے اوپر انعام و اکرام اور فضل و کرم کا مشاہدہ کرے گا، تو وہ میری حمد و ثنا بیان کر کے میری شکر گزاری کا فریضہ انجام دے گا. بات سمجھ آئی؟ کچھ لوگوں کو اللہ نے امیر، کچھ کو غریب کیوں بنایا؟ تاکہ امیر لوگ غریبوں کو دیکھے تو شکر ادا کرے. کچھ کو صحت مند اور کچھ کو بیمار کیوں بنایا؟ تاکہ صحت مند بیماروں کو دیکھے تو اللہ کی تعریف کرے. اور کیا تعریف ہے کسی بیمار کو یا کسی پریشان حال کو دیکھ کر پڑھنے کی؟ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کی فیہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. لفظ الحمد سے بات شروع ہوتی ہے. ساری تعریفیں اس ذات کی ہے جس نے مجھے نجات دی، مجھے عافیت دی اس تکلیف سے جس میں اس نے تجھ کو مبتلا کیا، اور اس نے تو مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے ہی اچھا کیا. کتنا دل کا شکر ہے. میرا خیال ہے ہر وقت جو دعا پڑی جا سکتی ہے نا، وہ یہی ہے. ہم انسانوں کے جس میلے میں رہتے ہیں، کبھی کوئی لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بچے کا غم ہے، یقین کریں لوگوں کے دکھ سکھ سنتے پڑھتے وقت میری زبان پہ دن میں شاید بیسوں بار یہ دعا رہتی ہے کہ اللہ جس میں اس بہن کو ڈالا مجھے نہ ڈالا، جس میں یہ بیٹی ہے اس میں نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ. کیوں کہ انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ مشکلات دیکھتے ہیں آپ ان کی، تو آپ بھی پڑھا کریں. یہ دعا پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر اس تکلیف سے نجات دے گا. اور اسی لیے بھی دکھی بیمار ہاسپٹلوں میں لوگوں کو دیکھیں جا کے کہ یہ دعا پڑھو اور اللہ مجھے بچائے. تو کہنے میں تو آپ ان کی یہ عادت کرنے گئے ہیں، لیکن در پردہ آپ اپنے لیے بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے. پھر اسی طرح امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا شکر بجا لایا جائے، اور رب کریم چاہتا ہے کہ عقلن، شرن اور فطرتن اس کی شکر گزاری کا فریضہ انجام دیا جائے. عقلن، شرن اور فطرتن کیا؟ انسان کی عقل اور انسان کی فطرت، اور شرن مین شرعی طور پہ، تینوں طرح سے وہی کام کیے جائیں جو اللہ کو ایک مانے. اس بنیاد پر اس کے شکر کا وجوب اس ہر طرح کے واجبات سے بڑھ کر موقع ترین واجب ہے. یعنی مراد یہ کہ شکر جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے اور واجب ہے، اور ایسا واجب جو کبھی ترک نہیں کیا جا سکتا. اور بندوں پر اس کی حمد و ثنا، اس کی توحید و انفرادیت، اس کی محبت چاہت اور اس کی نعمتوں اور نوازشوں کا تذکرہ، اس کے فضل و کرم کا اعتراف، اس کی تعظیم و جلالت شان کی جوہر شناسی، اور اس کی عظمتوں کی بریائی کی قدر دانی. اب اتنے مشکل لفظ ہیں، اندر چھپا ہوا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ بندے میری حمد کریں، میری ثنا بیان کریں، میری توحید کریں، میں ایک ہوں، یکتا ہوں، میری باتیں کریں، میرے سے محبت کریں، میری چاہت میں جئیں، میری نعمتوں اور نوازشوں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کریں، میرے فضل و احسان کا اعتراف کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی تعظیم اور جلال کی قدر کریں لوگ، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوں، اس کی کبریائی کی قدردانی کریں۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ بندے اس کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کریں اور اس کا اقرار کریں۔ جب اتنا کچھ کریں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندے نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ ہم کن کی تعریفیں کرتے ہیں؟ ہم کن کے جلال میں مبتلا ہیں؟ ہم کن کے سحر میں مبتلا ہیں؟ یہ ہر انسان اپنا دیکھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا شکر گزاری بندے کا وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب بھی رکھے۔ کیا اسباب ہے، یعنی کیا طریقے ہیں جس کے ذریعے سے ہم شکر کرتے ہیں؟ پہلی چیز کہ اللہ نے بندوں میں فرق رکھا۔ جو بھی ہم نے دیکھا، ظاہری فرق، باطنی فرق، عادات کا فرق، طور طریقوں کا فرق ہے نا، فرق، ہم سب بھی فرق ہیں نا ایک دوسرے سے۔ پھر اسی طرح دیکھیے وراثت میں ملنے والی چیزیں فرق ہیں، خلقی عادات یعنی آپ کی ہیبٹس فرق ہے۔ کسی انسان کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہائے کبھی یہ آتے میرے اندر بھی ہوں، کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں پاتے کیونکہ مجبور ہیں، خاص حد تک آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیا، تو وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عادات، ہیبٹس، پھر اسی طرح مذہب، عقیدہ، مالداری، معیشت، روزی، زندگی جینا، کسی کو لمبی عمر ملتی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے کیوں رکھا؟ تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، صحت مند بھی ہے تو بیمار کو دیکھے، اور اسی طرح سے یہ سب کر کر کے اللہ کے آگے اور بھی جھک جائے، یہ ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کب کریں شکر، ہاں کب؟ جب وہ اپنے سے بلند مرتبہ یا زیادہ دنیا میں جس کو عزت مال وغیرہ ملا اس کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے نا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ناشکری کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ سوچیے گا، شکر گزاری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے۔ تو ناشکری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے اور روتے ہی رہتے ہیں کہ ہائے اس کو یہ ملا، مجھ کو کیوں نہیں ملا، جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، اور نتیجہ کیا کہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 165 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین کا جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض درجوں میں بلند کیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، لِيَبْلُوَكُمْ، ہم سب دنیا میں آزمائش کے لیے، کس بات میں؟ فی ما آتاکم، ذرا لکھیے اس کے نیچے سن جملے شعور کو بیدار کرنے کے، جو کچھ تم کو دیا، کیوں دیا؟ تاکہ تم کو آزمائے۔ تو آپ کا ہر بچہ امتحان کا پرچہ، آپ کا سیل فون امتحان کا پرچہ، آپ کی گاڑی امتحان کا پرچہ، آپ کا گھر امتحان کا پرچہ، آپ کی بیوٹی امتحان کا پرچہ۔ جو جو نعمت ہے نا وہ ایک الگ پیپر ہے۔ کچھ لوگ تو ایک دو سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں تو محنت کر کے پاس ہوتے ہیں، تو جس کے پاس 100 سبجیکٹس ہوں گے اس کے پاس ہونے کے زیادہ خطرے ہیں نا۔ تو زیادہ نعمتوں والوں کا جنت میں جانا زیادہ محال ہے، کیونکہ اس کو اتنے پرچے کلیئر کر کے جانا ہے، ایک میں بھی رہ گیا پریشانی ہوگی، سپلی آ گئی تو آراف پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ لوگ جن کی زندگی کا دائرہ کار بڑا مختصر سا، لمیٹڈ لائف سٹائل ہے، بہت لائبلٹیز نہیں، بہت کچھ نہیں، وہ خوش قسمت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ خوش قسمت کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کو رزق کفایت دیا گیا، کفایت کا رزق ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ کسی محفل سے گزرتا ہے نا تو لوگ اس کی طرف انگلیاں نہیں اٹھاتے۔ مراد کیا؟ غیر معروف شخص ہے، مشہور شخصیت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب مر جاتا ہے تو اس پہ رونے والے تھوڑے ہیں۔ ہماری زبان میں لوگ ایسے کو کیا کہیں گے؟ افتر نختر، ہائے بیچارہ، دیکھو نہ مال نہ اولاد، کو اس پہ رونے والا ہی نہیں ہے۔ ہائے بیچارہ، دیکھو میاں بھی نہیں تھا، بچہ بھی نہیں ہوا، بھائی بہن بھی نہیں تھے، ہائے بیچاری۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ خوش قسمت ہے، کیوں؟ اس کا امتحان ہی نہیں مشکل، کوئی پرچے ہی نہیں ہے اتنے لمبے چوڑے، بس ایک دو چھوٹے چھوٹے اس نے سبجیکٹس لیے ہوئے تھے، کھلائے پلایا، زندگی گزاری، چلا گیا۔ تو دنیا کی نعمتیں آخرت کے پرچے، سوچ کے ڈالیں اپنے پلڑے میں۔ آپ کہتے ہیں پیسے ہیں خرید لو، اللہ کہتا ہے سوچ لو، پیسے تو ہیں خریدو گے، لیکن کل ادھر اس کو جب اسکینرز میں سے گزارنا مشکل ہوگی. بس آپ ناروے سے پاکستان جاتے ہیں, پیسے ہیں آپ خرید لیں, گھر بیٹھ لیں, پیک کر کے 6 باکسز بنا لیں. کیا ایئرپورٹ پہ جا کے اس میں سے ایک ایک کا وزن نہیں ہونا, تلنا کہ نہیں تلنا اس سے. بس یہی آخرت ہے, جتنا بھاری لگیج لے جائیں گے اتنی چک چک زیادہ ہوگی, اتنے پیسے دینے پڑیں گے اور اتنی وہاں رسوائی زیادہ ہوگی. تو نعمتیں مل جائیں تو شکر کریں, نہ ملے اس سے بھی زیادہ شکر کریں کہ اللہ تو نے مجھے اس آزمائش میں نہیں ڈالا. لوگ کہتے ہیں آپ کے بچے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا. لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا, وہ اچھا اللہ آپ کو دے, یعنی آپ کو اللہ آزمائش دے. لوگوں کو یہ دعائیں دیتے ہیں نا, اللہ آپ کو مشکلوں میں ڈالے, آزمائشوں میں ڈالے. تو ہمیشہ یاد رکھیے, اللہ کی رضا پہ راضی رہنے سے بڑی نعمت اولاد بھی نہیں ہے. اولادیں مل جاتی ہیں لوگ پھر نہیں خوش ہوتے, کہتے بیٹا کیوں آ گیا, بیٹی کیوں نہیں آئی. بیٹا بھی مل گیا, بیٹی بھی مل گئی, تو چارے طرف خوبصورت کیوں نہیں ہے, آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں, کان لمبے کیوں ہیں, یہ ایسی کیوں نہیں, اب اس کی شادی کیسے ہوگی, اس کا رشتہ کون کرے گا. بھئی آپ کسی عجب پہ رکیے تو صحیح, اور وہ رکنا یہی ہے کہ اللہ میں تیرے ساتھ ہر حال میں راضی ہوں, رضیت باللہ ربن, ایسے ہی لوگ خوش ہوں گے. تو پہلی چیز کیا ہے, شکر گزاری پیدا کرنے والی اپنے سے چھوٹے کو دیکھیے. دوسری چیز کیا ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا, اس کی قدر پہچانے. بعض دفعہ انسان کے پاس جو نعمت آ جاتی ہے اس کی بالکل قدر نہیں کرتا, واللہ ہی نہیں کرتا. پتا کب چلتا کہ وہ نعمت تھی, جب وہ بولیے سب مل کے چھن جاتی ہے, پھر پتا چلتا ہے اچھا وہ بھی کچھ کرتا تھا, وہ بھی کوئی نعمت تھی. اور جتنی اللہ کی نعمتیں بخششیں اس کی عطائیں ہیں ہم اس کو گن نہیں سکتے. سورۃ نحل 18, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو, اور آپ یہاں نوٹ کیجئے گا ایک لفظ, میں نے بیچ میں روکا ہے, نعمتوں نہیں ہے یہ, اردو میں ہم لکھ دیتے نعمتوں, نعمت ایک نعمت, اس کی تفسیر جا کے سن لے, سورۃ نحل میں بات ہوئی تھی. صرف ایک نعمت کو گننے لگ جاؤ تو اس کو نہیں گن سکتے, کیونکہ اللہ کی ایک نعمت کے اندر پھر ہزاروں نعمتیں ہیں. مثلا سانس, سانس لینا ایک نعمت ہے نا, ایک سانس اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ سارا جسم حرکت میں آ جاتا ہے. تو وہ سانس کی نعمت ایک تھی, لیکن اندر سے کتنے سسٹمز کو چلانے کے لیے وہ نعمت بن گئی. تو کوئی نعمت ایسی نہیں. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں ہوں گی ایک پلڑے میں, اور صرف ایک نعمت آئے گی اور اس کی سب نیکیوں کو کھا جائے گی, اور ابھی تک اس کا حق باقی ہوگا. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص جس کو ایک انار دیا جاتا تھا روز ایک, اور پانی کا تھوڑا سا چشمہ تھا جدھر سے وہ روزہ رکھ لیتا تھا, ایک انار اور تھوڑا سا پانی, سارا دن روزے سے اور راتیں تہجد میں. 500 سال کی زندگی اللہ نے اس کو دی تھی. تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری تین خواہشیں ہیں, پہلی بات ہے کہ میری موت اس وقت آئے جب میں سجدے میں ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں اٹھوں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو میں اس سجدے ہی کی حالت میں اٹھوں, اور تیسری بات ہے کہ مٹی میرے جسم کو نہ کھائے, میرا حساب لینا. اللہ نے وہ تینوں کام کرا دیے. جب اس کا حشر نشر ہوا تو کہا کہ سناؤ, اللہ تعالیٰ کہتے فرشتوں اس کو جاؤ جنت دے دو, کہتا نہیں اللہ تعالیٰ آپ میرے حساب لیجیے. مانتا نا 500 سال کی نیکیاں اور نمازیں روزے, تو آپ کہتے ہیں نعمت, اچھا سوچ لو, اچھا ہاں, کہا چلو فرشتہ ایک طرف اس کی نیکیاں ڈالو اور ایک طرف نعمتیں ڈالو. 500 سال کی نیکیاں سب کچھ ڈال ڈول کے دوسری طرف صرف ایک آنکھ ڈالی گئی, تو آنکھ کا حق نہیں ادا ہو سکا, وہ نیچے ہوگی, نعمتوں کا بلڑا اوپر ہو گیا. کہا اس کو آگ میں ڈال دو. 500 سال کی عبادت میں وہ ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کر سکا. پھر اس کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کیا. اور آپ دیکھیں نہ اس کی گیتیں ہوں گی, نہ گھکلے باتیں, نہ کوئی لینا نہ دینا. پھر وہ چیخا چلایا, نہیں اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے. تو مجھے آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے پلڑے میں کیا. آپ کسی کو بہت بھی نیکیاں کرتا دیکھیں پر آپ کو کیا پتا کہ اس کی لائبلٹیز کتنی ہیں. بس آپ دیکھیں کسی کو آپ کروڑ پتی دیکھتے ہیں, کسی کے پاس ہزاروں بھی نہیں ہوتے. فرق کیا ہے, پیسے کا فرق تو نہیں ہوتا, پیچھے لائبلٹیز کتنی ہیں. کروڑوں کمارا ہو سکتا ہے اس کے خرچے کروڑوں میں ہو, بعد میں اینڈ پہ اس کو بھی کوئی چند ہزار ہی بچے نفے میں, اس کا سرکل بس لمبا ہے بڑے سے بڑا. اور ایک بےچارا ریڑی لگا کے آتا ہے, وہ بھی دن میں 4-5 ہزار کما لیتا ہے, دونوں برابر ہیں. اینڈ آف دا ڈے دونوں کے ہاتھ میں 1,000 ہی آیا, ایک کو کروڑ میں سے 1,000 آیا تو ایک کو ایک صرف چند لاکھوں میں 1,000 آ گیا. تو لہٰذا یہ دیکھیے کہ وٹ از دا اینڈ پروڈکٹ, بچ بچا کے کیا بچا. اس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ الاعمال بالخواتیم, اعمال کی اصل قیمت ان کے اینڈ سے پتا چلتی ہے. کوئی کام شروع کرنا کیا بڑی بات ہے. یہ دیکھیے پایا تکمیل تک کتنا پہنچا. اور آج افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ نیکیاں شروع ہم بہت کرتے ہیں پوری نہیں کرتے. 20 ہی ایسی سسٹرز میری آنکھوں میں آ جاتی ہیں جو کہتی ہیں ہم نے کورس شروع کیے پھر چھوڑ دیے. کوئی کہتی ہے میں نے پہلا پارا 5 دفعہ پڑھا ہوا ہے, 6 دفعہ پڑھا, پھر دوسرا پارا 4 دفعہ پڑھا ہوا ہے, تیسرا پارا میں نے اسے 3 دفعہ پڑھا, پھر پانچواں پارا ایک ہی دفعہ پڑھا پھر چھوڑ ہی دیا. ہر نئے کورس میں گئی اور میکسیمم ان کی اسٹرینتھ 5 پارے تک رہی تو واپس آ گئی. یہ کیا ملا اینڈ پہ کیا آپ کے ہاتھ میں بیج ڈالنا ہے تو آپ نے فصل نہیں کاٹنی. تو ہمیشہ اپنے شوق کو اور اپنے ذوق کو آخری دن تک رکھے. جس دن نعمت ہاتھ میں آ گئے نا پھر کہ الحمدللہ ہی بنعمتی ہی تتم الصالحات, ساری تعریفیں اس مالک کے جس کے ساتھ نعمتیں پوری ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کو پورا کرنے والا بنا دے. قدر کیجئے نعمتوں کی, غور و فکر سے دیکھیے. جتنا نعمتوں پہ غور و فکر کریں گے نا اتنا احسان اور شکر گزاری کا جذبہ دل میں آئے گا. اور جب اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہوتی ہے نا تو پھر بندے کے اندر شکر بھی پیدا ہوتا ہے, رغبت ہوتی ہے. امام شوکانی کہتے ہیں کہ نعمت الہی کی یاد دہانی یا اس کی طرف توجہ اور میلان, یعنی اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ریمائنڈر, توجہ اس کی طرف آپ کا فوکس ہونا انکلائنیشن, اور میلان نعمت کی قدردانی اور اس کا شکر ادا کرنے کا باعث اور سبب ہے. یعنی جتنا نعمتوں پہ غور کرتے جائیں گے اتنی ہی اس کا شکر ادا کریں گے. میں اس جملے کو پڑھی تھی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کچھ لوگ شاپنگ کرتے ہیں نا, ایک ایک چیز کی پہلے قیمت پڑھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ از اٹ ورتھ اٹ, ٹھیک ہے مہنگی ہے نہیں, کمپیئر کر لیتے ہیں, چھوٹی لینی ہے بڑی لینی ہے مہنگی لینی ہے, پھر کارٹ میں رکھتے ہیں. اور کچھ بقول کسی کے کہ وہ اندھوں کی طرح شاپنگ کرتی ہے. یعنی ایک ماں کا جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا, کہتی میری بیٹی اندھوں کی طرح شاپنگ کرتی ہے, یہ بھی رکھ لو یہ بھی رکھ لو یہ بھی رکھ لو, چاہے گھر آ کے ایک جیسی چیزیں 6 بن جائیں. نفس پہ قابو نہیں ہے نا, ندیدہ پن ہے, اب یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا. اب آپ اس بات کو سمجھیے, ایک بندہ پہلے قیمت چیک کرتا ہے, ٹھیک ہے جتنے کی چیزیں لے لو چلے اچھی, تو کیا اسی کے ساتھ کوئی اور بھی کوئی سیل پہ تو نہیں ہے, کوئی آفر پہ تو نہیں. ایک وہ بندہ, اور ایک کیا بندہ کہتا ہے سب کچھ ڈال لو سب کچھ ڈال لو. آپ بتا سکتے ہیں کیا دونوں کا بل اینڈ پہ ایک جیسا ہوگا؟ بعض دفعہ اتنے ان یوژل قسم کے فگر سامنے آتے ہیں, بندہ کہتا ہے میں نے لیا کیا. آپ نے یہ بیوقوفی کی ہے کہ آپ نے اس نعمت کی قدر نہیں پہچانی, یہ مراد ہے. آپ نعمتیں ڈالتے ہی جاتے ہیں اپنے ڈبے میں, ڈال رہے ہیں, سوچتے ہی کوئی نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. جس دن آپ کو قیمت پتہ چلے گی نا پھر آپ سمجھیں گے. کل ایک وی اٹلانٹا کلاس میں میں تھوڑا سا حصہ پڑھاتی ہوں ادھر سے, تو بعد میں شیئرنگ ہو رہی تھی تو بہت ہی اچھی سا بچی ہے, میں خود جانتی ہوں ان کے ساتھ کافی وقت گزرا ہمارا, تو ماشاءاللہ وہ بچی بہت بریلینٹ سسٹر ہے. یعنی دنیاوی میدان میں اور کمپیوٹرز میں ویب سائٹ میکنگ, یعنی وہ لوگوں کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتی ہے اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور کافی پڑھی لکھی ہے. تو اس نے اپنا بریک لے کے اس کورس کو شروع کیا جو اٹلانٹا میں شروع ہوا الحمدللہ. تو وہ شیئر کر رہی تھی کل, کیونکہ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ اس قرآن کے راستے میں ہمارے عذر کیا ہے, ہمیں کس چیز کی کمی. تو وہ یہ بتانے لگی کہ مجھے اپنے اوپر شرم آ رہی ہے آج کی بات سن کر, کہ میرے ماں باپ نے ہزاروں ڈالر خرچ کیا ہے میرے پڑھانے پہ. پرائیویٹ کالج امریکہ میں کوئی افورڈ نہیں کرتا, وہ پڑھایا الگ. یعنی جو بچیوں کے بارے میں کیئرفل ہوتے ہیں ان کو پبلک سکولوں میں نہیں بھیجتے, وہ فری ہوتے ہیں لیکن دوسرے پیسوں کے ہوتے ہیں. ہزاروں خرچ کیا تھی, میری کوئی ایک کتاب $100 سے کم کی نہیں ہوتی تھی, لیکن میں ہر دن صبح اٹھ کے وہاں پہنچتی تھی ہفتے میں 5 دن. تو مجھے آج شرم آ رہی ہے کہ یہ جو ہمارا کورس شروع ہوا ہے ٹائم بھی تھوڑی لیٹ ہے, دن بھی اتنے زیادہ نہیں جتنے کہ وہاں تھے, فیس نہ ہونے کے برابر ہے, ساری کتابوں کی ٹوٹل اتنی کاسٹ بھی نہیں جتنی وہاں ایک کی بھی تھی, تو پھر میں سستی ہوں. تو آج میں نے سبق سن کے یہ سیکھا ہے کہ کل سے میں نے اس کلاس کی اہمیت قدر پہچانی ہے. آپ قدر نہیں پہچانتے آپ اس نعمت کو لوز کر دیتے ہیں, ویسٹیج ہے. یعنی میرے ذہن میں آپ ایک جملہ لکھ لیں شاید آپ کو فائدہ دے, میری نظر میں نہ شکری کیا ہے ویسٹ کرنا, ویسٹیج ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ویسٹ ہو رہا ہے, گھر میں پانی گر رہا ہے, پتہ چلا ہر دن کئی گیلن پانی ضائع ہو گیا. تو نشکرا بندہ اتنا کیئر لیس ہوتا ہے کہ اس کی نعمتیں ہر وقت ضائع ہو رہی ہیں اور اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی کام کرتا. کچھ لوگ خراب ہوتی ہے تو چیز پھینکتے ہیں بن میں, میں سوچتی ہوں کہ تازی کو کیوں نہیں پھینک دیتے, کیونکہ یہ کچھ دن بعد جو پھینکنی ہے تو آج ہی پھینک دیں. احساس نہیں ہے کہ کس چیز کو پہلے استعمال کرنا ہے کس کو بعد میں کرنا ہے. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم, کھانے کا حساب نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو یہ بات. پہننے کا حساب نہیں ہے اور جو اپنے ہاتھ سے آگے بھیجے اس کا حساب نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کا حساب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ تعالیٰ جو مجھے رزق دینا ہے نا سارا ابھی دے دے، جو ایک ہی دفعہ دے دے میں دیکھوں بھلا میرے نصیب میں کتنا ہے، پھر نہ دینا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے لے لو، سارا ہی دے دیا۔ اب ذہن میں کیا آتا ہے، وہ تو فوراً کھا پی کے ختم کر دے گا۔ سال گزرا پھر رزق مل رہا ہے، پھر مل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی تو نے تو سارا ایک ہی ساتھ لے لیا تھا۔ کہا میں بھی بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کیا، میں نے تو کہا تھا سارا ایک ہی دفعہ دے دے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا جو تیرے نصیب کا تھا وہ سارا تجھے دے دیا، لیکن جو تجھے سارا دیا تو نے اس کو اتنی قدردانی سے استعمال کیا کہ وہ اس قدر کی وجہ سے تیرا اور بڑھتا گیا، تو اب جو تجھے ایکسٹرا مل رہا ہے نا، یہ بونس مل رہا ہے، تو اپنے نصیب کا لے چکا تھا۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا جو رسک ہے دے دے بس سارا لے لوں ابھی، تو پھر بھی ختم ہو جائے گا۔ نہیں ختم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا، تو کیسے استعمال کرتا ہے؟ کہنے کا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتا ہوں نا، تو ذرا سا روٹی کا ایک نوالہ ایک بوند بھی گرتی ہے نا، میں فوراً گھوڑے سے اترتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اس بوند کو پکڑ کے منہ میں ڈالتا ہوں، پھر گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں۔ تو جو لوگ تھے اس محفل میں بڑے بڑے، انہوں نے کہا پھر تیرا رزق کبھی نہیں ختم ہوگا، کہ تو ایک گرے ہوئے قطرے کو اٹھا لیتا ہے، تیرا رزق کیسے ختم ہوگا؟ تو یاد رکھیے ما اعلی من اقتصد، چار لفظوں کی حدیث ہے، ما اعلی کبھی بھی مفلس نہیں ہوگا وہ شخص، من اقتصد جس نے درمیانی راہ اختیار کی۔
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ میری آواز آ رہی؟ الحمدللہ، الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن آج ہوں۔ کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ بھرا ہوا ہے، الحمد للہ۔ کتنا خوبصورت تھا نا آج ہمارا آج کا سیشن، یہ بہت ہی ایبسولیوٹلی بالکل الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں سے بنائے۔ کیا فائدے پڑے، کیا ہم نے دیکھا نا آج، کیا دیکھا شکر کی جو کیفیت ہے کیا ہے۔ درجات کیا ہے اس کے، ہم نے دیکھا تھا نا پھر کیا ہے یہ کہ بس کر لیں ٹھیک ہے، کیا کیا حکم کیا ہے اس کا، پہلے تو یہ بتائیں۔ کہ جتنا پہلے تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ جتنی زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ شکر ہمیں کرنا ہے نا، ہر نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، امتحان کا پرچہ ہے نا، نعمتوں کی قدر کرنی ہے ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ یہ وہ ہے کہ موقع ترین واجب ہے، فرض ہے ہمارا، کیونکہ شکر کا اپوزٹ کیا ہے، نہ شکری اور نہ شکری کفر ہے نا۔ شکر نہیں کریں گے تو وہ چیز چھن جائے گی، اور شکر کریں گے تو اللہ کا بھی وعدہ نا کہ شکر پھر ہماری نعمتوں کو تو مہر لگا دیتا ہے نا، کہ جیسے ہم چیزوں کی دنیا میں انشورنس لیتے ہیں چیزوں کی، تو سبحان اللہ مجھے یہ بات بہت ہی ہمیشہ اچھی لگتی ہے کہ، اور اس کو میں نے اس بات کو ہم سب جو اپنے پلے سے باندھ لینا کہ شکر وہ کرنسی ہے نا جس سے ہم اور پھر نعمتیں خریدتے ہیں، اور ہم نے جو پہلے سے موجود ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان کو ہم انشور کرا لیتے ہیں، کہ پھر آپ بے فکر ہو جاتے ہیں نا بندہ۔ انشورنس بھی کہاں سے ہوتی ہے، سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے نا، اس سے بڑی انشورنس کیا ہوگی ہے نا۔ یہ کتنی وہ کہتے ہیں کہ بس ہر حال میں یہ فائدہ ہی فائدہ ہے کہ دین کے، ہمارے پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ شکر اور صبر ہے نا۔ اور جو پھر مجھے جو فیل ہوتا ہے، جو دل سے الحمدللہ نکلتا ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہمیں ملی، اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی، بہت نعمتیں دی، لیکن سب سے بڑی نعمت ہمیں جو ملی ہے ٹھیک ہے، جتنا شکر اتنا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں جو ٹھیک ہے، ہم تو وہی بات ہے نا کہ ہم کسی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے، ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ ہم اپنے دل سے وہ شکر بولیں تو اب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور پھر اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی شکر کرنے کی, ہمیں نہ شکروں میں سے نہیں بلایا نا, اور ہمیشہ ہمیں ان میں سے رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حفاظت کرنے والا, ان کے زوال سے بچائے. ٹھیک ہے نا, اپنے سے جو کم ہے ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے, بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز. اور پھر وہ دعا آپ سب کو لوگوں کو یاد ہوگی نا, الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس سے عافیت دی. کیونکہ جب ہم اپنے آپ سے چھوٹوں کو دیکھتے ہیں اور وہ, لیکن وہ دین کے دنیا کے معاملے میں ہے نا, کسی بھی کسی کو بیمار دیکھیں, کسی کو کسی بھی تکلیف اپنے سے کم میں دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ کا پھر شکر دل سے پھر شکر نکلتا ہے نا, کہ ہم نے وی ہیو ڈن نتھنگ اسپیشل, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نوازا, یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والوں میں سے بنائے. ہوں قرآن کو سیکھنا شکر, اس کا سمجھنا شکر, اس کو اپلائی کرنا شکر. الحمدللہ اللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اور ماشاء اللہ سے آج آپ نے اپنا 27th پارا بھی فنش کیا ہے نا, جا کے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا دو شکر ادا کریں, ہو سکے تو دو نفل پڑھیں. ہوں اور باقی لوگوں کو بھی جو آپ کے فرینڈس ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کو بلائیں. ابھی ماشاء اللہ سے آپ کے جو پیک والے اینڈ والے پارے ہیں نا وہ رہ گئے ہیں, تو جنہوں نے نہیں کیا ابھی, ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا, انما الاعمال بالخواتیم, ہے نا, کہ خاتمے کے ساتھ ہے. جنہوں نے شروع میں بھی مس کر دیا, چلیں ابھی وہ ہمارے ساتھ اس کو کر کے شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ, ہے نا, کہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دیتا ہے نا, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ, اللہ کے شکر کے ساتھ, ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں, آج کے ہم اس کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس نعمت کی حفاظت کی توفیق دینا, ہے نا. اپنا بہت خیال رکھیں, ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ نے پڑھا. اسپیشلی ہم گھروں میں نا بینگ مدرز, ہم اپنے بچوں کو شکر کی عادت ڈالے ہیں نا, ہر چیز کے ان کو احساس ہو, نعمت کی قدر شناسی ہو, کہ ان کو جو چیزیں دیں تاکہ وہ اس کو پر گرانٹیڈ نہ لیں, ہے نا. آمین. انشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتقول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا إلهي آمين. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين